أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله فإن خير الزاد التقوى بندگان خدا آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں، تقوی الہی کی تاکید کرتا ہوں اور نصیحت و وصیت کرتا ہوں اپنی زندگی میں ہر عمل میں اور ہر معاملے میں تقوی الہی اختیار کریں۔ عید سعید فطر، عید اکبر و عید عظیم، عید اللہ، مومنین و مسلمین و عید شرف و کرامت و ظہر و مزید عید رسول اللہ و عید امت رسول اللہ، آپ تمام مومنین مومنات، تمام عبادت گزاران و تمام بندگان خدا کو و تمام امت اسلامیہ کو تبریک و تہنیت عرض ہے اس دعا کے ساتھ کہ خداوند تبارک و تعالی آج اس یوم مبارک و یوم عظیم میں جو روز جوائز ہے اور روز اجر ہے اللہ تعالی کی جانب سے اپنے بندوں کے اعمال صالحہ کے لیے، خداوند تعالی سب کے اعمال صالحہ قبول فرمائے، اور آج اس یوم جزا و یوم اجر پروردگار ان اعمال کے بدلے خداوند تعالی اجر عظیم سب کو عطا فرمائے۔ بہت عظیم مہینہ اللہ تعالی کی طرف سے میسر آیا، شہر اللہ الاکبر، شہر مغفرت، ماہ رحمت و برکت، اور جو کچھ اپنے دامن میں خیرات و برکات و رحمت و مغفرت لے کر آیا تھا اپنا دامن سمیٹ کر ہم سے رخصت ہو گیا ہے، اور ہم وہی الفاظ جو حضرت سید ساجدین زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے ماہ مبارک رمضان کو وداع کرتے ہوئے، رخصت کرتے ہوئے دعائے شریف وداع رمضان میں صحیفہ کی دعا میں بیان فرمائے ہیں ان کے ساتھ کہ السلام علیکا یا شہر اللہ، درود ہو آپ پر اے ماہ خدا، اے ماہ مغفرت، اے ماہ برکت، اور اے عظیم توفیق اللہ کی طرف سے جو ہمیں نصیب ہوئی اور ہم سے رخصت بھی ہو گئی، اور مفارقت اس طرح کی جس کی مفارقت تحمل نہ ہو سکے و برداشت نہ ہو سکے۔ حضرت سید ساجدین اس طرح ماہ مبارک رمضان کو وداع کرتے تھے جس طرح کسی جنازے کو رخصت کیا جاتا ہے، انہی الفاظ کے ساتھ کہ کل خطبہ نماز جمعہ میں وہ دعائے شریف پوری پڑھی مومنین کی خدمت میں کہ کس طرح امام اس ماہ کو رخصت و وداع کرتے تھے، اور ساتھ ہی امام کا یہ فرمانا ہے کہ اے ماہ رمضان تجھ پر درود و سلام ہو کہ تیری انتہا و تیرا اختتام عید پر ہے، وہ روز موعود کہ جس میں اللہ تعالی نے مومنین کے لیے، بندگان خالص کے لیے، بندگان مخلص کے لیے اجر عظیم مقرر فرمایا ہے۔ ماہ رمضان ماہ صیام و قرآن و ماہ بندگی و ماہ سلوک اللہ و ماہ قرب و وصال الہی ہے، ماہ مقدرات و ماہ تقدیر ہے۔ صاحبان توفیق جو خوش نصیب و خوش قسمت ہیں و خوش توفیق جنہوں نے یہ سارے مقامات اس ماہ میں حاصل کیے ہیں اور فائز ہوئے ہیں اس فوز عظیم پر، حنیاً لہم و طوبی لہم و حسن و مآب۔ روزے عید روزے عودت ہے، واپسی کا دن ہے، ضیافت اللہ سے، مہمانی خدا سے انسان لوٹ کر آتا ہے، اور عید فطرت ہے، عید فطر، عید افطار بھی ہے لیکن عید فطرت ہے، چونکہ اس ماہ میں فطرت انسان نمایاں ہوتی ہے، فطرت انسان پرورش پاتی ہے، فطرت انسان آزاد ہوتی ہے ان عادتوں سے، ان تمام امور سے جن میں اسیر ہو جاتی ہے یا جن میں انسان خود اپنی فطرت کو اسیر کر دیتا ہے، ان تمام قید و بند سے فطرت کو آزادی نصیب ہوتی ہے، اور یہ روزے آزادی ہے، روزے عید و روزے جوائز ہے و روزے عظیم ہیں۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے ایک روایت، منقول ہے و مروی ہے، جس میں امام علیہ السلام مشاہدہ کیا کہ عید کے دن کچھ لوگ لہو و لعب میں اور کھیل کود میں مصروف ہیں، امام نے ان کو دیکھا اور دیکھ کر انہیں خطاب کیا اور انہیں فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے ماہ رمضان کیا تھا اور روزے عید کیا ہے؟ امام نے فرمایا کہ ماہ رمضان در حقیقت مزمار تھا مومنین کے لیے، یعنی مسابقہ تھا، مقابلہ تھا مومنین کے اندر کہ ایک دوسرے سے سبقت لیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھیں، وصول اللہ و قرب الہی میں ایک دوسرے پر برت، اور جس طرح ہم بھی آشنا ہیں کہ جب مقابلہ ہوتا ہے اور وہ جو سبقت لے جاتے ہیں دوسروں پر، جشن ان کا ہوتا ہے، اصل سب باقی دیکھنے والے ہوتے ہیں، انہی کو سارے تحسین کر رہے ہوتے ہیں، انہی کے لیے حوصلہ افزائی کر رہے ہوتے ہیں، انہی کے لیے آرزوی توفیق و موفقیت کی جاتی ہے اور انہی کو دیکھ کر سب خوش ہوتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ روزے عید در حقیقت روزے جشن ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے مسابقہ جیت لیا ہے، جنہوں نے سبقت لے لی ہے، جو تمام دوسروں پر سبقت لے گئے ہیں، اس لیے یہ روزے عید شاید روزے سوگ ہو ان لوگوں کے لیے جو اس مسابقے میں پیچھے رہ گئے اور مات کھا گئے اور محروم رہ گئے، اور لیلۃ القدر جیسی رات میں بھی اپنی تقدیر انتخاب نہیں کر سکے اور غفلت کے اندر پورا ماہ مبارک طے کر دیا ان کے لیے، ان کے لیے شاید روزے عید یہ خوشی کا جشن نہ ہو بلکہ سوگ کا دن ہے۔ عید امام علیہ السلام فرماتے ان لوگوں کے لیے، ان سے پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تم کیوں ہنس رہے ہو، تم کیوں اچھل کود رہے ہو، آیا یہ الہی مسابقہ، یہ سیر و سلوک اللہ، اس میں سبقت لے گئے ہو دوسروں سے جس کی خوشی منا رہے ہو، یا آپ اپنے آپ کو ان کاموں میں سرگرم کر کے اپنی محرومیت اور اپنی حرمان کا اعلان گویا کر رہے ہو؟ روزے عید فطرت کا جشن ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس ماہ عظیم میں توفیق نصیب کی ہوئی ہے، جنہیں امام علیہ السلام نے، امام چہارم نے ماہ رمضان کو رخصت کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ اے پروردگار، اس ماہ کا حق ہم سے ادا نہیں ہو سکا، کوتاہی ہوئی، تقصیر ہوئی ہم سے، سستی ہوئی، غفلت کے ساتھ ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکے، اور رمضان کا حق ادا کرنے کے لیے رمضان ہی کے اندر انسان کچھ کر سکتا ہے، تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں اے پروردگار، مجھے طول عمر دے اگلے ماہ رمضان تک، تاکہ جو کوتاہی و سستی اس ماہ میں رہ گئی ہے اسے تلافی کر سکوں، اس لیے عمر طولانی دے، چونکہ اس ماہ سے ہٹ کر انسان کے لیے توفیقات کم ہو جاتی ہیں۔ جنہوں نے اس ماہ میں کچھ حاصل کیا ہے اور سب سے عظیم جو ثمر و اجر انہوں نے حاصل کیا ہے وہ تقویٰ ہے، تقویٰ الہی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تقویٰ کے متعلق دو جگہ پر بحث ہوئی ہے یا ہو رہی ہے، ایک سنن الہی میں جو گزشتہ شب کی بات سے آغاز ہوا ہے مبحث تقویٰ، اور ایک نماز جمعہ میں تقویٰ کی بات کا ایک حصہ وہاں بیان ہو رہا ہے۔ یہاں گنجائش نہیں تاکہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں کہ تقویٰ کتنی عظیم چیز ہے جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے روزے کے اجر و مقصود کے طور پر ذکر فرمائی ہے. انشاءاللہ مومنین کرام و دوستان و بالخصوص جوانان ان دو مباحث کو انشاءاللہ پیگیری کریں گے تاکہ حقیقت تقویٰ سے آشنا ہوں. تقویٰ جب ہم سنتے ہیں کلمہ تقویٰ تو ذہن میں کوئی خاص تصور نہیں آتا, ایک لفظ آتا ہے کانوں سے ٹکراتا ہے جس کے معانی ہمارے دل و دماغ کے اندر پیدا نہیں ہوتے. چونکہ تقویٰ دیگر معارف کی طرح اپنے معانی کھو بیٹھا ہے, مہجور ہو گیا ہے معنی سے, اور تقویٰ کی حقیقت سے نا آشنا ہے. اللہ تعالیٰ نے روزے جیسی توفیق عطا فرمائی تاکہ انسان تقویٰ پر فائز ہو سکے, اور جن کو یہ توفیق نصیب ہوئی ہے اب ان کا فریضہ اس کی حفاظت ہے, اس کی بقا ہے, اس کو جاری رکھنا ہے کہ ضائع نہ ہونے دیں اس توفیق کو, پھر معمول میں نہ آ جائیں, جن عادتوں سے جان چھڑائی ہے انہی عادتوں میں واپس نہ آ جائیں, اور جن آفات سے نجات پائی ہے انہی آفات میں پھر دوبارہ واپس نہ آ جائیں. جس لاہو و لابھ سے اللہ نے ماہ مبارک میں توفیق دی نجات پانے کی, دوبارہ اس کی طرف رجوع نہ کریں کہ خداوند تعالیٰ انشاءاللہ تمام مومنین کو و تمام بندگان خالص الہی کو یہ توفیق حفظ تقویٰ عطا فرمائے انشاءاللہ. ایک اہم موضوع عید فطر میں جو واجب عمل ہے, عید فطر نماز عید فطر اصالتاً واجب ہے. فقہائے امامیہ کا فتویٰ یہ ہے کہ عصر غیبت کبریٰ میں چونکہ مشروط ہے امام کے ہونے کے ساتھ, اس وجہ سے یہ واجب کی نیت سے نہیں پڑھی جائے گی. امام معصوم خود عید کا قائم کریں یا ان کا مقرر کردہ امام نمائندہ قائم کرے تو واجب کی نیت سے پڑھیں. لیکن بعض فقہا نے جیسے حضرت آیت اللہ العظمیٰ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ, معروف ہستی و شخصیت ہیں, مراجع تقلید میں سے تھے اور عرفاء میں سے اور اہل زہد و تقویٰ تھے, ان کا بائیں کہ بہت محتاط فقی ہیں حضرت آغائے بہجت, بہت محتاط فقہا میں سے ہیں. محتاط فقہا وہ ہوتے ہیں جو بیشتر فتاوی کے بجائے احتیاط کا حکم دیتے ہیں, فتویٰ کم دیتے ہیں احتیاط کا حکم زیادہ دیتے ہیں, یہ ان بزرگوں میں سے ہیں کہ فتویٰ کم دیتے ہیں. لیکن یہاں پر انہوں نے فتویٰ دے دیا اور فرمایا ہے کہ آغائے بہجت کا یہ فتویٰ تھا کہ میری نظر میں امام معصوم موجود ہو تو بھی نماز عید واجب ہے اگر خود امام معصوم قائم کرے یا امام کا مقرر کردہ فرد جو جس کو اجازت ہے وہ مجاز ہے امام معصوم کی جانب سے تو نماز عید واجب ہوگی. اور فرماتے ہیں کہ اگر ولی فقی مبسوط الید با اقتدار جس کی حکومت ہو وہ بھی اگر نماز قائم کرے یا اس کی طرف سے مقرر کردہ فرد قائم کرے تو بھی واجب ہے اور واجب کی نیت سے پڑھی جائے گی, اور یہی فتویٰ ان کا نماز جمعہ کے بارے میں بھی یہی فتویٰ تھا. بس ایسے فقہا بھی ہیں بیچ میں جو نماز عید کو واجب سمجھتے تھے اور واجب ہی پڑھتے تھے. چونکہ امام کا ہونا شرط ہے نماز کے وجوب کے لیے جمعہ و عید کے لیے, لیکن اس میں یہ گنجائش ہے کہ امام معصوم ہو یا امام معصوم کا نائب ہو, نائب امام ہو, دونوں اگر ان میں سے کوئی ہو تو نماز عید یا جمعہ واجب ہے, عینی تخیری نہیں ہے, اس صورت میں واجب تعینی کے طور پر پڑھتے ہیں. لیکن چونکہ فقہا جو آپ کے مراجع تقلید ہیں اکثر و بیشتر کا فتویٰ جیسے رہبر معظم کا فتویٰ بھی مستحب کا ہے, وہ بھی مشروط سمجھتے ہیں, آغائے بہجت جیسا فتویٰ رہبر معظم کا نہیں ہے لیکن ان کا ہے کہ ولی فقی اگر قائم کرے یا ولی فقی کے نمائندہ قائم کرے تو واجب کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں. واجب عمل نماز عید فطر میں فطرہ دینا ہے, زکوٰۃ واجب جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, اور زکوٰۃ فطرہ زکوٰۃ ہے اصل میں, جس طرح قرآن کریم میں جا بجا اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حکم دیا ہے, زکوٰۃ کی مقدار میں فرق ہے، جس کو ہم خمس کہتے ہیں وہ بھی زکوٰۃ ہے اصل میں، لیکن چونکہ اس کی مقدار پانچواں حصہ ہے اس وجہ سے، مقدار کی وجہ سے اس کو خمس کہتے ہیں، اصل میں زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، وہ بھی صدقہ واجب یا زکوٰۃ واجب ہے. عشر بھی زکوٰۃ ہے، خمس بھی زکوٰۃ ہے، یعنی کبھی دسواں حصہ، کبھی پانچواں حصہ، اور کبھی فطرہ ہے، یہ بھی واجب ہے، لیکن یہ عشر و خمس کی صورت میں نہیں ہے، بلکہ انسان کے معمول کے کھانے کی مقدار میں ہے. یہاں مومنین کرام تصحیح فرما لیں کہ ایک رسم پڑ گئی ہے اور اس رسم کے تحت واجبات بھی ادا کرتے ہیں. سارے دین علامہ اقبال کے بقول کے سارا مذہبی رسم بن گیا ہے، اذان رسم اذان ہے، وہ بلالی روح اس میں نہیں ہے، رسم نماز ہے، رسم دعا ہے، وہ رسم قرآن خوانی ہے. اسی طرح رسم فطرہ بھی ہے. عموماً یا لوگ پوچھتے ہیں کسی سے جی کتنا فطرہ ہے اس سال کا، یا پھر خود بغیر پوچھے لوگ بعض اعلان کر دیتے ہیں جی اس سال ہماری طرف سے اتنا فطرہ ہے آپ پر، جبکہ اس کا کوئی جواز نہیں بنتا. جس طرح چاند کا مسئلہ ہے کہ چاند کے لیے آپ کو کسی سے پوچھنا نہیں ہے، خود اپنے افق پر چاند دیکھیں، بے شک وہ عالم ہو، علامہ ہو، مجتہد ہو، مرجع تقلید ہو، وہ چاند کا اعلان نہیں کر سکتا. صرف حاکم شرع کو حق ہے چاند کا اعلان کرنے کا کہ چاند نظر آیا یا نہیں آیا، اس کے علاوہ کسی کے لیے حق نہیں بنتا. بھلے اگر اس کے نزدیک ثابت ہو گیا چاند، وہ دوسروں کو بتا دے کہ مجھے چاند نظر آ گیا ہے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری طرف سے آج عید ہے یا میرے فتویٰ کے مطابق عید ہے، چونکہ یہ فتویٰ کی بات ہی نہیں ہے. یہ سورج نکلنے کی طرح ہے، جس طرح سورج نکلا لاہور میں یا نہیں نکلا، اب آپ اس جھگڑے میں پڑ جائیں فلاں مجتہد کے مقلدین کا سورج نکل آیا، دوسرے مجتہدین کے مقلدین کا سورج نہیں نکلا، ان والوں کا سورج نکل آیا، ان کا سورج نہیں نکلا، ایسے نہیں ہے. سورج آپ نے خود دیکھنا ہے نکلا یا نہیں نکلا، مجتہد سے نہیں پوچھنا، مجتہد سے حکم پوچھنا ہوتا ہے کہ حکم کیا ہے. مثلا چاند نظر آیا تو کیا حکم ہے، مجھے چاند نظر نہ آیا تو کیا حکم ہے، یہ مجتہد کا کام ہے. لیکن مجتہد چاند بھی نکال کے دے آپ کو، چاند بھی وہ دیکھے پھر آپ کو بتائے چاند نظر آ گیا ہے، اب یہ مجتہد کا کام نہیں ہے، یہ آپ کا اپنا کام ہے. مومنین کا کام ہے کہ وہ اہتمام کریں، چاند دیکھیں، جس طرح سابقہ مومنین ہمارے آبا و اجداد دیکھا کرتے تھے. اب ابھی ٹی وی پہ بیٹھے رہتے ہیں اور مفتی صاحب کے منتظر ہوتے ہیں کہ مفتی صاحب اعلان کریں گے یا نہیں کریں گے. مفتی منیب صاحب اگر انہوں نے کر دیا تو یہ اہتمام کریں خود چاند دیکھنے کا. ہر علاقے کے لوگ خود اپنے افق پر چاند دیکھیں اور مرکزی سطح پر بھی چاند دیکھا جائے، اور گواہیاں شہادتیں اگر پوری ہو جائیں، آپ کو اطمینان ہو جائے تو چاند ثابت ہے. ورنہ یہ نہیں ہوتا کہ فلاں مجتہد کے نزدیک چاند ثابت ہے یا اس مجتہد کے نزدیک چاند ابھی نہیں نکلا، یہ اجتہادی و تقلیدی مسئلہ نہیں ہے یہ چاند کا مسئلہ. دوسرا مسئلہ زکوٰۃ فطرہ کی مقدار. وہ مقدار حکم فقہا نے بیان کر دیا ہے، حکم یہ ہے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس سال آپ 100 روپیہ ہے، اس سال 200 روپیہ ہے، اس سال 400 روپیہ، یہ نہیں، اس کا کوئی جواز نہیں بنتا. حکم فقہا نے سب نے جو فقاہتی و اجتہادی مسئلہ ہے وہ سب نے یکساں ایک جیسا اجماعی و اتفاقی حکم ہے کہ جو آپ کا معمول کا کھانا رہا ہے سال بھر، اس کا 3 کلو مقدار آپ نے زکوٰۃ فطرہ دینا ہے. ایک فرد کے لحاظ سے ایک فرد اپنا زکوٰۃ فطرہ دے گا جو اس نے معمول کا کھانا کھایا ہے سال بھر، جو کچھ کھایا ہے. وہ مجتہد کو کیا پتا کہ آپ نے کیا کھایا ہے. پوچھتے ہیں، ہم سے بھی پوچھتے ہیں، انہی دنوں میں پوچھتے ہیں جی زکوٰۃ فطرہ کتنا ہے. میں نے کہا مجھے کیا پتا کہ آپ کا کتنا بنتا ہے، آپ نے کھایا کیا ہے. وہ ممکن ہے 15-20 ہزار روپیہ بنتا ہو جو آپ نے کھانا کھایا ہے. اگر روز ہوٹلوں پہ جا کے کھاتے رہے ہیں، روز پی سی میں جا کے کھاتے رہے ہیں، اور ڈنر پارٹیاں دیتے رہے ہیں اور کھاتے رہے ہیں، یا کسی کے یہاں کھاتے رہے ہیں، یا خود پکا کے دوسروں کو کھلاتے رہے ہیں، تو 15 ہزار فطرہ دو ایک آدمی کا. چونکہ آپ کا جو کھانا تھا معمول کا وہ اتنا بل بنتا تھا ایک ٹائم کا، تو وہ آپ دیں. ممکن ہے چکن کھایا ہو آپ نے. توجہ فرمائیں، یہ جو گندم کا عموماً اعلان کرتے ہیں، یہ اس وقت گندم دیں جب گندم آپ کے غذا کا اصلی حصہ گندم ہو، گندم کھا رہے ہوں، باقی ساتھ جو ساگ پکایا ہے، دال پکائی ہے، چٹنی اچار رکھا ہے تاکہ گندم کھائی جا سکے، گندم سے روٹی بنتی ہے، روٹی کھانے کے لیے ساتھ کوئی ایسی چیز چاشنی لگاتے ہیں تاکہ گندم نیچے اتر جائے، خشک گندم نیچے گلے سے اترتی نہیں ہے، تو اصل کھانا روٹی ہے، لہذا پرانے زمانے کے لوگ کہتے بھی یہی تھے، ابھی بھی بعض جگہوں پر یہ اصطلاح رائج ہے، کھانے کا وقت ہو تو یہ نہیں کہتے کھانا کھا کے جائیں، کہتے ہیں جی روٹی تیار ہو رہی ہے، روٹی کھا کے جائیں، روٹی کھائی ہے آپ نے، چونکہ کھانا میں روٹی ہی ہوتی تھی اور باقی ساتھ کوئی سادہ سی چیز ہوتی تھی تاکہ روٹی اتر جائے، لیکن اس وقت روٹی اصل غذا نہیں ہے، روٹی کھاتے ہیں تاکہ گوشت اتر جائے نیچے، روٹی اس لیے ساتھ ہوتی ہے کہ چکن ساتھ اتر جائے، روٹی اس لیے ہے تاکہ یہ باربیکیو نیچے اتر جائے، یا اس کے ساتھ سلاد کے طور پر روٹی کھا لے، روٹی بہت سارے لوگوں کے کھانے کا اصلی جز نہیں ہے اس وقت، وہ روٹی کو ایسے ساتھ ثانوی حیثیت سے کھاتے ہیں، گندم ان کی غذا نہیں ہے، ان کی غذا باربیکیو ہے، ان کی غذا چکن ہے، پیزا ہے، برگر ہے، میکڈونلڈ سے جو سال بھر کھاتے رہے ہیں، تو وہ 3 کلو میکڈونلڈ برگر جو کھایا ہے اس کا حساب کریں گے، زکوٰۃ اس طرح سے دیں گے، اور اس وقت آپ کا ذمہ ادا ہوگا، ورنہ کھاتے رہے ہیں اعلیٰ غذا مٹن چکن کھاتے رہے ہیں اور زکوٰۃ فطرہ دیتے ہوئے پوچھتے ہیں گندم کا ریٹ کیا ہے، وہ مگر گندم کھائی ہے آپ نے، گندم تو عام لوگوں نے کھائی ہوگی، کسی غریب فقیر نے کھائی ہوگی، وہ گندم دے جس نے گندم کھائی ہے، جس نے چاول کھائے ہیں اس کی اکثر غذا سال کے اندر معمول چاول رہا ہے، وہ چاول دے دے، لہٰذا یہ ریٹ پورے شہر کے لیے اور ملک کے لیے نہیں معین کیا جا سکتا کہ پورے شہر کے مومنین کا زکوٰۃ فطرہ کا مقدار کتنی ہے، وہ فرق ہے، چونکہ سب کی غذا ایک جیسی نہیں ہے، سب کا کھانا ایک جیسا نہیں ہے، کھانا مختلف ہے، لہذا اس اپنے کھانے کی مقدار کے برابر آپ انشاءاللہ زکوٰۃ فطرہ ادا کریں گے۔ زکوٰۃ فطرہ ادا کرنا نماز عید سے پہلے نکال لیں، دے بھی دیں تو ٹھیک ہے، لیکن نکال لینا، الگ کر لینا ضروری ہے، اگر جیب میں الگ نہیں کیا تو آپ نیت میں الگ کر لیں، کم از کم پیسہ اتنا کہ میں اتنی زکوٰۃ دوں گا۔ زکوٰۃ فطرہ اس وقت ادا ہوتی ہے جب اپنے صحیح مصرف و مستحق تک پہنچے، اور جس طرح ابھی گورنمنٹ نے پابندیاں لگا دی ہیں کہ یعنی اتنی سینس، اتنا شعور ہماری اس احمق حکومت کو بھی ہے کہ بعض لوگ زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہیں، یہ سیاسی جماعتیں زکوٰۃ کی مستحق نہیں ہیں، ان پر پابندی لگا دی ہے انہوں نے کہ یہ نہیں لے سکتے، اور یہ دونوں کے نفع میں ہے، سیاسی جماعتیں بھی یہ جرم نہ کریں زکوٰۃ فطرہ لے کر، اور اس طرح دینے والے بھی نہ دیں ان کو، چونکہ ادا نہیں ہوتا آپ کا حق، اگر آپ نے زکوٰۃ فطرہ دے دیا کسی سیاسی پارٹی کو، آپ کو دوبارہ نکالنا پڑے گا، یہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، یہ واجب ادا نہیں ہوا، جو نکالا ہے وہ جیسے کوئی چیز کوا لے گیا، مثلاً اڑ کے لے گیا، تو جو کوا لے گیا ہے تو اس کو تو نظر اللہ نہیں کہہ دیتے کہ یہ نظر اللہ نیاز حسین، کوا لے گیا ہے، وہ کوا لے گیا ہے، آپ جو نظر کرنی ہے اس کو نظر کریں، اس کو اپنے مصرف و مستحق تک پہنچائیں، یقین کریں، اطمینان کریں، پھر وہاں ادا ہوتا ہے۔ علماء کرام نے ذکر کیے ہیں، قرآن کے اندر صراحت ہے کہ زکوٰۃ واجب کا مصرف فقراء ہیں، فقیر گدا نہیں ہیں، منگتے نہیں ہیں، یہ جو چوکوں پہ کھڑے ہوئے، روڈوں پہ کھڑے ہوئے، گھروں کے اندر دستک دیتے ہیں، ان کو ویسے آپ ادب یہ ہے کہ جو بھی مانگنے آئے کچھ نہ کچھ دے دو، اپنا ذاتی مال دے دیں، زکوٰۃ سے نہیں دے سکتے ان کو، زکوٰۃ واجب گداؤں کو نہیں دے سکتے، گدا فقیر نہیں ہوتے، ہم اپنی پنجابی اردو زبان میں ان کو فقیر کہتے ہیں، مانگنے والے کو، قرآن میں فقیر کا مطلب یا دینی زبان میں فقیر کا مطلب یہ ہوتا ہے، ایسا شخص جس کے پاس درآمد کے اتنے ذریعے نہ ہو یا اتنی درآمد نہ ہو کہ وہ اپنے سال کا پورا خرچہ چلا سکے، سال کا خرچہ نہ ہو اس کے پاس، کچھ ہو کچھ نہ ہو یا سرے سے نہ ہو، بعض لوگ ہیں سرے سے سال کا خرچہ نہیں ہے، ایک دن کا بھی نہیں ہے، سال تو دور کی بات ہے، بعض ایسے ہی ان کے پاس سال کا خرچہ کسی حد تک ہے لیکن کچھ مقدار میں کمی ہے، وہ جو کمی ہے ان کو دے دیا جائے، یہ فقراء ہیں، اور وہ بھی با عفت فقراء، متدین فقراء، کہ جن کی عزت محفوظ رہنی چاہیے، ان کو دیں آپ. عموماً لوگ فقراء کا مال گداؤں کو دے دیتے ہیں, عام مال صدقات مستحبہ اگر بانٹ دیں تو وہ بھی ادا نہیں ہوتے, خصوصاً زکوٰۃ واجب. یہ ہرگز آپ نے گداؤں کو اور ان منگتوں کو اور یہ جو انجمنیں ہیں, سیاسی پارٹیاں ہیں, یہ جو لے جاتے ہیں ان کو نہیں دینی, چونکہ مستحق کو دینی ہے, فقراء کو دینی ہے. بھلے اگر کوئی گروہ ایسا ہے جو فقراء تک پہنچاتا ہے اور آپ مطمئن ہیں یہ فقراء کو دیتا ہے, اس اطمینان کی بنیاد پر انہیں دے سکتے ہیں امین کے طور پر, اگر آپ کو اطمینان ہے ان پر کہ یہ فقراء کو دیتے ہیں. اور مسئلے کی تصریح کی خاطر میں عرض کر لوں کہ جتنے بھی مالی واجبات ہیں علماء کرام نے اس کے لیے ذکر کیا, چونکہ ایک مصرف مالی واجبات کا فی سبیل اللہ ہے, سبیل اللہ میں مالی واجبات اپنے دیں, خمس, زکوٰۃ, فطرہ, صدقات یا دیگر جو آپ کے ذمے کسی وجہ سے بھی مالی واجبات آ جاتے ہیں. سبیل اللہ کا مصداق, یقینی مصداق و واضح مصداق وہ مدارس ہیں جہاں پر دین کے علم کی تعلیم دی جا رہی ہو, وہ سبیل اللہ کا قطعی مصداق. علماء کرام و تمام فقہا جو یقین کے ساتھ فتویٰ دیتے ہیں کہ اگر یہاں پر دو تو آپ کا ذمہ بری ہو جاتا ہے, وہ بھی ایسے مدارس جہاں پر دین پڑھایا جا رہا ہو, نہ کہ جہاں نہ یہ عمل نہ ہوتا جا رہا ہو, فقط بورڈ لگا ہوا ہو اور اس کے اندر تعلیم دین یا تربیت دینی نہ ہو رہی ہو. پس فقراء ایک مصرف ہیں زکوٰۃ فطرہ کا, اور سبیل اللہ دوسرا مصرف ہے. سبیل اللہ کا یقینی مصداق تمام فقہا کے اتفاق سے, فتویٰ سے, وہ مدارس دینیہ ہیں جو جن کے اندر یہ تعلیم کا نظام ہو رہا ہوگا. مقدار آپ نے خود تعین کرنی ہے, جو کھاتے رہے ہیں آپ کو اندازہ ہے کیا کھاتے رہے ہیں. پھر بار بار بعض پوچھنے آ جاتے ہیں, جی ہم کبھی یہ کھاتے تھے کبھی وہ کھاتے تھے. جو زیادہ غالب اکثر کھانا رہا ہے, معمول رہا ہے آپ کا, مثلا سال میں آپ نے زیادہ تر چاول کھائے ہیں, زیادہ تر بریانی کھائی ہے, زیادہ تر مٹن کھایا ہے, تو وہ حساب کریں گے آپ. چونکہ مخلوط کھانے کھاتے ہیں, خوب آپ مجموعی طور پر حساب کر لیں جو مخلوط کھانا بنا کے بنایا جاتا ہے, جیسے بریانی یا حلیم بناتے ہیں تو چند چیزیں اس کے اندر ڈالی جاتی ہیں, ان سب کو ملا کر ایک اندازہ آپ لگا کر اور اس کے 3 کلو اس کے برابر دے دیں گے. کچھ مقدار احتیاطاً دے دیں تاکہ یقین ہو جائے کہ جو میں نے دینا تھا وہ ادا ہو گیا. مثلا اگر آپ کا فرض کریں 500 بنتا ہے فطرہ, تو آپ 600 دے دیں تاکہ یقین ہو جائے آپ کو کہ جو میرا حساب بنتا تھا وہ میں نے دے دیا ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ سے ڈسکاؤنٹ نہ لیں, یہ ضرر میں ہے, یہ خسارے میں ہے, یہاں بچت نہ کریں. چونکہ واجب ہے, واجب یقین کے ساتھ ادا ہو جائے تو انسان بری ذمہ ہو جاتا ہے کہ انشاءاللہ خدا و تعالیٰ آپ کے عبادات, صیام و قیام و طعام و اطعام اور انشاءاللہ یہ زکوٰۃ و فطرہ و تمام کارائے خیر و نیات خیر جو آپ نے و تمام مومنین نے انجام دیے ہیں, خدا و تعالیٰ اسے احسن طریقے سے قبول فرمائے انشاءاللہ. اور خدا و تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں, پروردگار اس روز عید فطر و روز جشن و روز مغفرت, پروردگار ہم سب کے گناہن صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما. خدایا ہمارے والدین کے گناہن صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما, ہمارے ذوی الحقوق کے گناہن صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما, جو مرحومین اس دنیا سے رحلت کر گئے ان سب کی خدایا مغفرت فرما, جو مریض ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما, جو محتاج ہیں نادار ہیں پروردگارہ ان کی حاجات کو برآوردہ فرما. خداوندہ جو مقروض ہیں اپنے خزائن غیبیہ سے ان کے قرض ادا فرما, جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد نصیب فرما, جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ہر شر و بلیہ سے محفوظ فرما, امت اسلامیہ کو ہر ظلم و ستم سے نجات عطا فرما, ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما, مملکت پاکستان کی حفاظت فرما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ لا سیما علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام و فاطمۃ الزہرا سیدت نساء العالمین والحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ و سبتی الرحمہ و علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسیٰ ابن جعفر و علی ابن موسیٰ و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الحجت ابن الحسن القائم المہدی صلوات اللہ علیہم اجمعین حجج اللہ علی عباده و امناؤه فی بلاده واللعن علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین عباد اللہ اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ اتقوا اللہ فان خیر الزاد التقوی بندگان خدا بندگان الہی آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں اپنی زندگیوں میں اپنے معاملات میں اپنے اعمال میں اپنے رویوں میں اپنے خلق و خو میں اپنے لین دین میں تقوی الہی مراعات کریں و تقوی الہی کو میزان قرار دیں. تقوی مومن کی طرز زندگی کا نام ہے، انداز زندگی کا نام ہے. محفوظ ترین زندگی جو تدبیر الہی سے محفوظ ہوگی اس محفوظ زندگی کا نام تقوی ہے، اگر اللہ تعالیٰ کے بیان کیے ہوئے نظام کے مطابق بسر ہو، یہ باتقوی زندگی ہے. یہ فرصتیں جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے مہیا کی ہیں یہ سب تقوی کی خاطر ہیں، تاکہ امت قائم ہو و تقوی کی بنیاد پر امت کا وجود میں آئے، امت وجود میں آئے. از جملہ نماز جمعہ و عید، عید ہے جو ایام امام مسلمین ہیں. عید کے بارے میں امام علیہ السلام کی روایت ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے روز عید مقرر کیا ہے اجتماع مومنین کے لیے، تاکہ امام مسلمین و امام مومنین آ کر مسلمین و مومنین کو خطاب کریں، ان کو رہنمائی کریں، ان کو ہدایات دیں اور متعلقہ امور میں ان کی وضاحت کریں و تفسیر و تشریح کریں ان کے سامنے. اور ایک امر جو ضروری ہے امور مسلمین سے متعلق کہ جو کچھ واقع ہوا ہے اہم رویداد ان کے متعلق بیان کیا جائے، اور آئندہ کے بارے میں چونکہ گویا ایک سال کا اختتام ہے، سال بندگان خدا رمضان سے شروع ہوتا ہے، مقدرات لیلۃ القدر سے ختم ہوتی ہیں وہ شروع ہوتی ہیں. آپ کا ایک سال لیلۃ القدر پہ ختم ہوا اور لیلۃ القدر کی صبح سے پھر سال دیگر شروع ہوا ہے، تو آئندہ سال مومنین کا سال، عبادی سال، بندگی کا سال، اس کے لیے مومنین کو ہدایت کی جائے و رہنمائی کی جائے. آپ مشاہدہ کیا ہے آپ نے کہ جو سال گزرا ہے یہ تمام مسلمین کے لیے و بالخصوص تشیع کے لیے چند گزشتہ سالوں کی طرح یا ایک دو دہائیوں کے ہر سال کی طرح بہت ہی ناگوار و تلخ سال گزرا ہے، جس میں شدید حملات ہوئے ہیں، جس میں مومنین کی جانیں گئی ہیں، قتل غارت ہوئی ہے، شہادتیں ہوئی ہیں، ملک کے اندر بہت اہم واقعات رونما ہوئے ہیں اس گزشتہ سال کے اندر. اور وہ کام جو حماقت جو سال ہا سال سے پاکستان کے اندر جاری تھی، اس حماقت کی طرف توجہ آئی ہے ان لوگوں کی جو خود بانی تھے اس حماقت کے، جب خود افتاد ان کے اوپر پڑھی تو متوجہ ہوئے کہ اس سلسلے کو، حماقت کے اس شجرہ خبیصہ کو ملک سے ختم کرنا ہے. باہر کیف کاروائی انہوں نے شروع کی، چونکہ حملات کا رخ جب انہی سرپرستوں کی طرف مڑ گیا جنہوں نے یہ درخت گاڑا تھا، پھر احساس ہوا کہ ملک کے اندر باقاعدہ سیاستدان بھی مل بیٹھے، حکمران بھی مل بیٹھے اور مسلح افواج بھی مل بیٹھے، اور سب نے تہیہ کیا کہ ملک سے دہشت گردی کو ختم کرنا ہے، اور جب بھی دہشت گردی کا تذکرہ آتا ہے تو اس میں جو واقعات ذکر کرتے ہیں، افسوس کی بات ہے، میں کل مشاہدہ کر رہا تھا کہ ایک تجزیہ کسی پاکستانی کا، ذمہ دار آدمی کا، جنہوں نے پاکستان کے اندر دہشت گردی کے واقعات کا ذکر کیا ہے اور جس مسئلے کو بہت زیادہ اہمیت دے کر بیان کیا گیا ہے، وہ یہ کہ صفورہ گوٹ کا واقعہ کراچی کا، اسماعیلی شیعہ پر، اسماعیلی لوگوں کی بس پر حملہ، دردناک واقعہ گنا گیا، اس کے بعد پشاور اسکول پہ حملہ ہوا، یہ دردناک واقعہ گنا گیا، اور اس کے علاوہ اس طرح کے چند واقعات جس میں پورے آرٹیکل میں میں نے تلاش کیا کہ کسی جگہ امامیہ مسجد پشاور کا کہیں ذکر آ جائے، کوئٹہ کا کہیں ذکر آ جائے، شکارپور کا کہیں ذکر آ جائے، اسی گزشتہ سال جو کاروائیاں ہوئی ہیں کسی ایک جگہ بھول کے بھی اس نے اس کو دہشت گردی ہی شمار نہیں کیا کہ یہ بھی دہشت گردی ہے، شیعہ کو قتل کرنا بھی دہشت گردی ہے۔ یہ ذہنیت پائی جاتی ہے اس ملک کے اندر، صحافیوں کے اندر، آپ دیکھیں ٹی وی پہ جب بات کرتے ہیں یا اخباروں میں لکھتے ہیں یا جہاں کہیں بھی کسی بھی سٹیج پر جا کر جب بات کرتے ہیں دہشت گردی، جن واقعات کو دہشت گردی کے زمرے میں لے آتے ہیں ان میں ایک بھی واقعہ بھول کے بھی نہیں ذکر کرتے، گویا ذہنی طور پر سب اس بات سے متفق ہیں کہ شیعہ کا قتل عام یہ ایک جائز بات ہے، اور جس طرح رونگیا مسلمان ہیں برما کے اندر جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ساری دنیا نے خاموشی سے تماشا دیکھا اور اس طرح سے رد عمل دکھایا کہ گویا حق بنتا ہے، ان کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، اور اگر ہو گیا ہے تو کوئی ایسی اچنبھے کی بات نہیں ہے۔ تقریباً اس نگاہ سے تشیع کی طرف پاکستان میں دیکھا جاتا ہے، یہ عمومی رائے ہے پاکستان کے اندر ارباب اختیار و ارباب اقتدار اس طرح کی نگاہیں رکھتے ہیں ملکی حالات کے بارے میں کہ تشیع کو بیچ میں نظر انداز کر جاتے ہیں۔ یہ واقعات ہوئے اور اب ان کے خلاف کاروائیاں شروع ہیں، لیکن جیسا ایک جسٹس نے، سپریم کورٹ کے ایک جج نے بیان دیا کہ یہ گویا ایک قوم کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے، کیوں؟ اس نے ایک اچھی تجزیہ کیا، کم افراد سے ایسا بات سننے کو ملتی ہے کوئی وزنی بات، اس نے یہ، سپریم کورٹ کے ایک جج نے اپنی کسی کیس کی سماعت کے دوران یہ اظہار کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ سپلائی ابھی تک نہیں روکی انہوں نے، دہشت گردی کے ساتھ مقابلہ ہو رہا ہے، دہشت گردوں کو مار رہے ہیں، پکڑ رہے ہیں، جو جیلوں میں بند ہیں 18-18 سال سے وہیں پر ان کو لٹکا دو، کیوں کہ باہر دہشت گردی نہ ہو، وہ تو 18 سال سے جیل میں ہیں، وہ جو اندر بیٹھا ہوا ہے اس کو لٹکا دو تاکہ باہر سیر امن ہو جائے۔ اس جج کے بقول کہ اگر دہشت گردی کو ختم کرنا ہے تو ان کی سپلائی لائن کاٹو آپ، یہ جنگوں کا اصول ہوتا ہے کہ آپ کسی ملک کی فوج کو بے شک نہ ماریں، ان کے زیادہ سکور نہ بنائیں مارنے کا، لیکن ان کی سپلائی لائن اگر کاٹ دیں تو آپ کامیاب ہو گئے ہیں، جنگ جیت لی آپ نے۔ جب تک یہ سپلائی لائن نہیں کٹے گی جہاں جہاں سے ان کو مدد مل رہی ہے ملک کے اندر سے اور باہر سے، ظاہر ہے یہ کامیابی نہیں ہو سکتی۔ چند افراد بھاگ جانا، ادھر ادھر چھپ جائیں وہ، اور ان سے مذاکرات کر لیا جائے، بعد سے بات چیت کر دی جائے، یہ امن کی امید نہیں ہے۔ وقفہ ہوتا ہے ہر کاروائی کے اندر، تو آپ مومنین اس میں نہ آ جائیں دھوکے میں کہ وقفہ جو ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ خاتمہ ہے۔ بارہا ایسے ہوا، ہر حکومت کے زمانے میں ایک وقفہ آتا ہے، اور اگر حکومتی کاروائی سے نہ بھی آئے دہشت گرد خود وقفہ کرتے ہیں، چونکہ ان کو اپنی توانائیاں بحال رکھنے کے لیے ان کے پاس بھی ایک محدود توانائی ہوتی ہے۔ کوئی بھی فورس ہو، وہ دفاعی ہو یا تہاجمی ہجومی، اس کو ایک وقفہ بیچ میں کرنا پڑتا ہے اپنی فورسز کو موقع دینے کے لیے تاکہ وہ اپنی توانائیاں بحال کر سکیں اور دوبارہ سمیٹ سکیں، نئی پلاننگ کر سکیں۔ وقفوں کو کبھی بھی دھوکے میں نہ آئیں کہ یہ خاتمہ ہو گیا اور ہم خوش ہو جائیں، یہ خطر موجود ہے، وہ پہلے سے زیادہ موجود ہے، چونکہ دہشت گردی کا ایک جو بڑا ورژن انہوں نے تیار کیا ہے داعش، جو دہشت پھیلانے والا ہے۔ تازہ ترین ایک بیان منسوب کیا گیا ہے ان کے سرغنے سے، ابو بکر بغدادی سے، اس جلاد و صفاق سے، کہ اس نے اپنے ایک پیغام میں اپنے فورسز کو، سپاہیوں کو، داعشیوں کو یہ کہا ہے کہ یہ جو تم سر قلم کرتے ہو، جلاتے ہو اور عجیب و غریب طریقے سے سزائیں دیتے ہو، انہوں نے عجیب سزائیں دی ہیں لوگوں کو۔ ایک سزا چند دن پہلے عراقی بچے کو سزا دی، چھوٹے سے بچے کو، شاید کوئی سال کا بچہ ہوگا میرے خیال میں، یہ سال سے بھی چھوٹا ہوگا، اس کے بدن کے ساتھ بم باندھا انہوں نے، اس کے وزن سے کئی گنا زیادہ بھاری بم اس بچے کے ساتھ باندھ کر اور اس کو دور رکھا، اور اپنے جو فریش لوگ تھے جن کو ٹریننگ دینی تھی ریموٹ بم بلاسٹ کرنے کے لیے، تو ٹریننگ دی انہوں نے، بچے شیعہ بچے کے ساتھ بم باندھ کے اس کو بلاسٹ کیا اور اس طرح اپنے بچوں کو ٹریننگ دی انہوں نے، یہی ویڈیو بناتے ہیں اور دنیا میں نشر کرتے ہیں۔ اس نے ان کو یہ کہا ہے کہ اس سے ہمارا نقصان ہو رہا ہے، ہمارے بارے میں دنیا کا ذہن اس طرح سے ہے کہ یہ صفاق ہے اور لوگ ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہمارے خلاف فضا بن رہی ہے۔ یہ اس نے تازہ ترین اپنے فورسز کو حکم دیا ہے۔ اس کے اس بیان کے نتیجے میں اس کے اپنے کمانڈروں نے اس پر اعتراض کیا ہے کہ یہ تو ہمارے فلسفہ وجودی کے خلاف ہے، یہ فرمان جو کمانڈر نے دیا ہے، بغدادی نے دیا ہے، چونکہ ہم لشکر ہی دہشت کا ہیں، ہمارا کام لڑ کے قبضہ کرنا نہیں ہے، ڈرا کے قبضہ کرنا ہے، دہشت پھیلانا ہے، اور دہشت کے لیے یہ کاروائیاں تو ہماری اسٹریٹجی تھی پہلے سے، تو گویا آپ اپنی اسٹریٹجی بدل رہے ہیں، گویا آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم چھوڑ دیں اپنا کام۔ ایک اچھی خاصی تشویش ان کے اندر پیدا ہو گئی ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا سرغنہ بک گیا ہے یا کہیں کسی کے ساتھ ساز باز اس نے کر لی ہے، چونکہ ہمارا کام صرف دہشت پھیلانا تھا۔ یہ دہشتناک ورژن یہ ابھی پاکستان کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، ہر روز اس کے لیے اشارے ملتے ہیں کہ پاکستان میں خطرہ ہے، سرکاری سطح پر اعلان ہوتا ہے۔ خوب ظاہر سی بات ہے کہ اگر یہ ورژن پاکستان میں آتا ہے دہشت کا و دہشت گردی کا، تو کس کے لیے آئے گا، ہدف کون ہوگا اس کا، ٹارگٹ کون ہوگا اس کا، وہ طے شدہ بات ہے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی شیعہ۔ اس لیے عزیزان، اس وقفے سے یا یہ جو کاروائیوں میں آتا ہے تھوڑا گیپ آتا ہے، یہ دھوکہ نہ دے، اگرچہ مومنین دھوکے میں نہیں ہے پہلے سے، چونکہ جب وقفہ نہیں تھا تو بھی کوئی پرواہ خاص نہیں کرتے، نہ اپنی جان و مال کی، نہ اپنے مقدسات کی، نہ اپنے اداروں کی، نہ اپنی قوم کی، پھر بھی نہیں کرتے، تاکہ یہ کہا جائے کہ ان وقفوں میں نہ کریں۔ جب اوج پہ ہوتے ہیں حملات تو بھی کوئی پرواہ نہیں کرتا، تو بھی وہ احساس نہیں پیدا ہوتا مومنین کے اندر کہ ہونا چاہیے، اتنے واقعات کے بعد عقل کہتی ہے کہ ہونا چاہیے یہ احساس کہ اپنی حفاظت، اپنا دفاع کریں، اور خصوصاً جو آنے والے ان کے ایام ہیں و نقشے ہیں، ان کی خاطر زیادہ سنجیدگی کے ساتھ اہتمام کریں، اور بھروسہ نہ کریں کہ دوسرے لوگ آپ کو یا حکومتی فورسز آپ کو نجات دیں گے، کہ ان کے بس میں نہیں ہے، یہ ورژن ان کے بس میں نہیں ہے، سنبھالنا اس کو۔ نقطۂ دیگر جو خوب عرض کرنا ہے، وہ عالمی حالات میں گزشتہ سال جو کچھ ہوا، حالات تیزی سے بدلے اور جو جاری تھے پہلے سالوں سے، ان کے اندر اضافہ ہوا ہرج و مرج میں، اور بالخصوص یمن کا قضیہ جو تازہ شروع ہوا، جو افسوس ہے کہ کل سعودی عرب میں عید تھی و یمن میں عید تھی، اور کل ہی انہوں نے شدید ترین بمباری عید کے دن ان مومنوں کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر کی، اور وہ بھی صرف اس وجہ سے کہ شیعہ ہیں، ہر چند زیدی شیعہ ہوں، چار امامی شیعہ ہوں، حوثی شیعہ ہوں، بارہ امامی نہ بھی ہوں لیکن شیعہ ہیں، اتنا کینہ ان کے دلوں کے اندر بھرا ہوا ہے آل سعود کے اندر کہ پھٹ رہے ہیں اس کینے سے۔ رہبر معظم نے دو چار دن پہلے، غالباً تین دن پہلے یا چار دن پہلے، ایک جملہ شہید بہشتی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا تکرار کیا ہے، تاریخی جملہ ہے شہید بہشتی کا، اور وہ یہ کہ امریکہ کو بہت غضبناک تھا آغاز انقلاب میں، امریکہ کو بہت غضب و غصہ تھا انقلاب پر، شہید بہشتی نے امریکہ کو خطاب کیا اور کہا کہ امریکہ کو کہا کہ ازما عصبانی باشید و از این عصبانیت بمیرید، امریکہ کو کہا کہ ہم سے غصے میں آؤ، غضب میں آؤ اور اسی غضب سے مر جاؤ، پھٹ کے مر جاؤ اسی غضب و کینے اور نفرت سے جو ہمارے بارے میں تمہارے اندر پیدا ہوئی ہے۔ رہبر معظم نے یہی جملہ آل سعود کو کہا کہ تمہارے اندر اتنی نفرت ہے تشیع کی، اتنا کینہ ہے، نفرت ہے، اس کینے سے مر جاؤ پھٹ کے، اس عصبانیت سے مرو پھٹ کے، مر جاؤ تم اور اسی سے مرو گے، اور وہ کینہ ہی ان کو نابود کرے گا۔ اور یہ جو بم بے تحاشا پھینک رہے ہیں یمن کے اوپر، درحقیقت اپنی کینے کا اور نفرت کا اظہار کر رہے ہیں کہ جو بس کہیں اور نہیں چلتا تو اس فقیر و نہتے ملک پر اور عوام پر جا کر پورے شہر کو کھنڈرات میں بدل دیا۔ ایک تو تاریخی دشمنی ہے ان کی، سعودی عرب کی تاریخی دشمنی یمن کے ساتھ ہے، سرحدی وہ ہمسایہ ہونے کی وجہ سے، اور دوسرا یہ ناپاک خاندان آل سعود جو نطفہ یہود ہے در حقیقت، یہ کوئی میں سرزنش کے طور پر نہیں کہہ رہا بلکہ یہ حقائق ہیں تاریخی کہ یہ نطفہ یہود ہیں، یہ چونکہ ان کا جو سرکردہ تھا وہ باقاعدہ یہودی تھا، وہ اسلامی لبادہ پہن کر آیا اور اس نے آ کر مسلمان ملکوں کے اندر یہ فتنہ شروع کیا اس نے، اور یہودی ابھی تک ان کے خیر خواہ ہیں اور ابھی تک ان کے حامی ہیں۔ یہ بہت بڑا تاریخی ظلم جو یمن کے اوپر ہو رہا ہے اور ساری دنیا مجرمانہ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہے، مغربی دنیا، مشرقی دنیا، مسلمان دنیا، غیر مسلمان دنیا، جو بھی جہاں پر ہے شرمناک حد تک یمن کے بارے میں لا تعلق ہو کر خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں، کہ دعائے ہماری خداوند تعالیٰ ان کو نجات عطا فرمائے۔ فتنہ تکفیریت، خوب ان کا ایک پرانی پلاننگ تھی، بندر بن سلطان کے ذریعے سے انہوں نے یہ فوج بنائی حزب اللہ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، اور پھر اس کے اہداف مقاصد بڑھتے گئے، پھر تکفیری ملک تکفیرستان بنانے کی فکر ان کو پڑی، عراق اور سوریہ کو ملا کر ایک ملک بنائیں گے جہاں پر تکفیری مذہب ہوگا، تکفیری حکومت ہوگی، اور پھر یہ آگے باہر کیف جو ابتدائی ان کی سوچ تھی اس سے بہت آگے تک یہ فتنہ نکل گیا ہے، چونکہ فتنے کی مزاج و طبیعت یہ ہوتی ہے کہ وہ قابو سے نکل جاتا ہے، آگ کی طرح ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں فتنہ آگ کی طرح ہے، آگ لگانے سے پہلے قابو میں ہوتی ہے لیکن لگ جانے کے بعد قابو سے باہر ہو جاتی ہے، اسی طرح ہوا یہ فتنہ، اٹھانے سے پہلے ان کے قابو میں تھا لیکن جب شروع کیا تو قابو سے نکل گیا ہے، اب سب کے سب اس کے ہاتھوں سے پریشان ہیں، غربی و شرقی و عرب و غیر عرب، سب بنایا انہوں نے تشیع کے لیے تھا تاکہ مقدسات تشیع کو یہ ویران کریں و نابود کریں۔ اس کا خاتمہ کیسے ہوگا فتنے کا؟ کتاب فتنہ آخر الزمان، جو اس فتنے کی پیدائش کہ جب ابھی بو آ رہی تھی اس وقت یہ کتاب بیان کی گئی، تقریر کی گئی اور لکھی گئی، کتاب دوستوں نے زحمت کی اور کتابی شکل میں آ گئی ہے، کہ جب یاد ہوگا آپ کو وکی لیکس نے جب یہ بمبارمنٹ کی تھی، انفارمیشنز کی یا سیکرٹس کی بمبارمنٹ کی تھی، کہ 2.5 لاکھ سیکرٹس سی آئی اے کے وکی لیکس نے، ایک ویب سائٹ نے یا ایک کمپنی نے آؤٹ کر دیے۔ ان رازوں میں سے جب یہ راز کھل رہے تھے اور پھیل رہے تھے، انہی ایام کے اندر جب سب کی توجہ اس امر کی طرف تھی کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، کون کر رہا ہے، اس کے کیا اہداف ہیں، یہ ان دنوں کی بات تھی، فتنہ آخر الزمان محرم الحرام کے اندر، اور اشارہ کیا تھا کہ یہ فتنہ ایک نیا مرحلہ ہے فتنے کا، اور اس فتنے کا ہدف تشیع ہے، اور وہی فتنہ پل بڑھ کے جوان ہو کر، جس طرح امیر المومنین فرماتے ہیں کہ فتنے کا نطفہ منعقد ہوتا ہے، فتنے کا جنین ماں کے پیٹ میں بنتا ہے، ایک ماں ہے فتنے کی، وہ اپنے پیٹ میں اس فتنے کو پالتی ہے، پھر اس فتنے کی ولادت ہوتی ہے، پھر کچھ لوگ اس فتنے کو دودھ پلاتے ہیں، کچھ لوگ اس فتنے کی پرورش کرتے ہیں، جب یہ پل بڑھ کے جوان ہو جاتا ہے، بے قابو و منہ زور ہو جاتا ہے، اتنا منہ زور ہو جاتا ہے یہ فتنہ پھر کسی کے قابو میں نہیں رہتا، اور داعش فتنہ یا تکفیری فتنہ اس مرحلے میں پہنچ گیا ہے۔ اس فتنے کی ماں جس نے اس فتنے کو پالا ہے اپنے رحم کے اندر، وہ صہیونسٹ ہیں، یہود ہیں، اور ان کے ساتھ آل سعود ہیں۔ یہ فتنے کی ماں ہیں، اور اس فتنے کو دودھ انہوں نے پلایا ہے، عربوں نے پالا ہے، بڑا کیا ہے، اور اب خود ہی اس کے ہاتھوں خطرہ محسوس کر رہے ہیں۔ یہ فتنہ کئی دفعہ نابودی کے قریب پہنچا ہے۔ گزشتہ چند ماہ میں اس فتنے کو وہاں تک پہنچا دیا گیا کہ بالکل آخری ضرب وارد کی جائے، اور جس طرح امیر المومنین نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں خوارج کا خاتمہ کر کے، کہ میں نے فتنے کی آنکھ پھوڑ دی ہے اور میں ہی اس فتنے کو نابود کر سکتا ہوں، میرے علاوہ کوئی اسے ختم نہیں کر سکتا۔ بارہا نابودی کے قریب یہ فتنہ پہنچا ہے، لیکن جب بھی اس فتنے کے ماں باپ نے احساس کیا کہ فتنہ ختم ہونے والا ہے، فوراً اس کو سہارا دیا۔ خوب، حشد الشعبی یا بسیج عوامی فورس جو عراق کے اندر مومنین نے بنائی، شیعہ ملیشیا جس کو میڈیا کہتا ہے، یہ فوج جب بنی، فورس بنی مراجع کے حکم پر، تو اس نے یہاں تک پہنچا دیا تھا کہ یہ اب تک کب تک ختم ہو چکا ہوتا یہ فتنہ، شاید چند ماہ ہوتے ابھی تک، اس عید پہ ہم شاید یہ جشن منا رہے ہوتے اس فتنے کے خاتمے کا۔ لیکن بارہا انہوں نے مل کر دوبارہ فتنے کی مدد کی، تقویت کی، اور اس فورس کو ناکام بنایا اپنے منحوس ہتھکنڈوں کے ذریعے سے، اور ابھی تک یہ منحوس فتنہ ملک کے، پوری دنیا کے اوپر، دنیا اسلام کے اوپر سایہ ڈالے ہوئے، بلکہ بڑھ رہا ہے، پھیل رہا ہے، تمام اسلامی ممالک کو آہستہ آہستہ اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے، اور اس کا رخ جارحیت کے ساتھ پاکستان کی جانب ہے، چونکہ پاکستان کو اپنے لیے ہر جگہ سے زیادہ زرخیز سمجھتا ہے، اور یہاں بھی ایسے احمق موجود ہیں جو فتنوں میں اپنے مفادات تلاش کرتے ہیں، اور وہ اس فتنے کو موقع دیتے ہیں پلنے بڑھنے کا، ہر چند بعد میں پچھتاتے ہیں، لیکن وقت پر وہ ایسی حماقت انجام دیتے ہیں۔ یہ ایک موضوع تھا جو سال گزشتہ جاری رہا، جو ابھی تک پیدا ہوا اور ابھی تک جاری ہے۔ یہ ایک اہم مطلب جو آج آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، وہ شاید مناسب وقت ہو اس وقت، چونکہ سب کے اذہان اس وقت اس تازہ ایشو پر لگے ہوئے ہیں، اور اس نے جگہ بنائی ہوئی ہے میڈیا میں بھی، ہیڈ لائنز میں بھی، اور لوگوں کے ذہنوں میں بھی، اور خصوصاً انقلاب اسلامی کے دوستوں اور حامیوں کے ذہنوں میں اس نے ایک ہیجان پیدا کیا ہوا ہے، جو معاہدہ ہوا ہے، اعلان ہوا امریکہ اور یا پانچ شیطانی طاقتوں، ایٹمی طاقتوں اور ایران کے درمیان، کہ اس نے ایک الجھن پیدا کر دی ہے۔ تحلیل و تجزیہ کرنے والے اور سننے والے، پڑھنے والے، میڈیا اور ہر طرف اس نے، اس ایشو نے ایک ہیجان پیدا کر دیا ہے۔ توجہ فرمائیں عزیزان کہ یہ خود ایک مستقل ماجرا نہیں ہے، نہ اس کو اس نگاہ سے دیکھنے کی ضرورت ہے، مشاہدہ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ ایک مستقل ماجرا ہے، باقی تمام حالات و واقعات سے ہٹ کر، ان سے چشم پوشی کر کے صرف ہم اس کو دیکھیں کہ یہ ایک ایٹمی ٹیکنالوجی و ایٹمی توانائی کا مسئلہ ہے، ایران ایٹمی طاقت بننا چاہتے اور وہ ایٹمی طاقت بننے نہیں دیتے، یہ نہیں ہے ماجرا۔ جس طرح رہبر معظم نے فرمایا کہ اصل جنگ ایٹم کی و ایٹمی توانائی کی نہیں ہے، اصل جنگ آئیڈیالوجی کی ہے، اصل جنگ انقلاب کی ہے اور انقلاب دشمنوں کی ہے، اصل جنگ استکبار و استعمار اور نظام ولایت و امامت کی جنگ ہے، یہ اصل جنگ ہے، اصل ماجرا ہے۔ چونکہ آپ تاریخی طور پر آگاہ ہیں کہ ایران کو ایٹمی بنانے کا عمل شہنشاہ کے زمانے میں، انقلاب سے پہلے، خود امریکہ نے شروع کیا ہے۔ امریکہ نے یہ تجویز دی تھی کہ ایران ایٹمی طاقت ہونا چاہیے، اور سب سے پہلا پاور پلانٹ امریکہ نے یا امریکہ کی ایما پر جرمن کمپنی نے ایران کو دیا ہے، بوشیر کے جگہ پر، جو ابھی روسی کمپنی اس کو تعمیر کر رہی ہے اور بنا رہی ہے، اور اس کا کچھ حصہ انہوں نے چلا دیا ہے۔ یہ امریکی پلاننگ تھی کہ ہم نے ایران کو ایٹمی طاقت بنانا ہے، بس ایران کے ایٹمی طاقت ہونے سے انہیں کوئی مشکل نہیں یا جھگڑا نہیں ہے، اصل جھگڑا انہیں اس نظام کے ساتھ ہے جو طاغوتیت کے ساتھ ٹکرا رہا ہے، امامت و ولایت کا نظام، الہی نظام، جو طاغوتیت کے ساتھ سمجھوتے کا نظام نہیں ہے۔ اس وجہ سے امریکہ نے انقلاب کے بعد اپنا جو دشمن بنایا ہوا تھا سوشلزم کو، روس کو، جلدی اس کو سمیٹ لیا، وہ بہاماز جلدی امریکہ نے کلوز کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں سمجھ میں آ گئی کہ یہ نہیں ہے ہمارا دشمن سوشلزم یا رشیا، بلکہ اصل ہمارا دشمن جو طاقتور آئیڈیالوجی ہے۔ کسی زمانے میں سوشلزم و کمیونزم کو سمجھتے تھے، لیکن اب انہیں پتہ چلا کہ طاقتور ترین آئیڈیالوجی جو نابود کر سکتی ہے نظام ستم و نظام طاغوت کو دنیا میں، وہ الہی، قرآنی و اسلامی آئیڈیالوجی ہے، جس کی امامت تشیعوں کے پاس ہے۔ خوب، یہ انہوں نے مشاہدہ کیا اور اس کے بعد رخ موڑا مکمل طور پر، سارے محاذ سمیٹ کے بند کر کے انہوں نے رخ موڑا مشرق وسطیٰ کی طرف، اور مشرق وسطیٰ میں انقلاب کا محاصرہ شروع کیا، صدام کو اکسایا۔ آج جو کچھ ہوا ہے، صدام نے اسی مقصود کے لیے حملہ کیا تھا، جس مقصود کے لیے یہ مذاکرات ہوئے ہیں، جس مقصود کے لیے یہ ڈپلومیسی جنگ ہے، اسی کے لیے وہ مسلحانہ جنگ ہوئی۔ اس کے بعد بارہا و بارہا ملک کے اندر، ایران کے اندر انقلاب کے خلاف و نظام ولایت کے خلاف ایسے بحران کھڑے کیے گئے، اندر فتنے پالے گئے۔ 2009 میں ایک شدید ترین بحران نظام کے خلاف کھڑا کیا گیا، جس میں حکومت کے ارکان کو استعمال کیا گیا۔ آپ توجہ کریں کہ جن کو ایران کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے سران فتنہ، سرغنے، فتنے کے سرغنے، تین آدمی ہیں جنہیں کھل کے کہتے ہیں فتنے کا سرغنہ، اور چوتھے کو کہتے ہیں یہ اس فتنے کا پشتیبان تھا، اس نے اس کی حمایت کی ہے۔ وہ تین آدمی کون ہیں؟ دو ابھی نظر بند ہیں، ایک مہدی کروبی جو پارلیمنٹ کا 5 سال رئیس رہ چکا ہے، ایرانی پارلیمنٹ کا، پارلیمنٹ کا سابقہ رئیس، یہ فتنے کا سرغنہ بنا 2009 میں۔ میر حسین موسوی جو 8 سال مسلسل پرائم منسٹر رہا ایران کے اندر، وزیراعظم رہا، یہ فتنے کا سرغنہ۔ اور محمد خاتمی جو 8 سال پریزیڈنٹ رہا ہے، 8 سال صدر رہا ہے ملک کا، اور تقریباً 16 سال شاید وزیر رہا ہے ملک کے اندر، یہ فتنے کے سرغنوں میں سے تھے یہ شخص، یہ افراد۔ اور چوتھا شخص جس کو فتنے کی سپورٹ پرسن سمجھا جاتا ہے، رفسنجانی صاحب، کہ یہ ان تینوں کے سرپرست کا کردار ادا کیا۔ خوب، آپ توجہ کریں، یہ فتنہ 2009 میں اتنا تباہ کن تھا، زلزلہ تھا نظام ولایت کے خلاف، اندر سے اس نے واقعاً ستون ہلا دیے تھے، اس فتنے نے۔ سب سے صدام کی جنگ اس فتنے کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھی، اتنا شدید زلزلہ تھا۔ لیکن اللہ نے جس طرح تبس میں انقلاب کو بچایا، جس طرح جنگ میں انقلاب کو بچایا، جس طرح باقی حوادث سے انقلاب کو بچایا، اس فتنے سے بھی بچایا۔ اور اس فتنے سے بچنے کے لیے جو سب سے بڑا وسیلہ اللہ تعالیٰ نے فراہم کیا، وہ رہبر کی بصیرت تھی، الہی بصیرت، کہ اس عظیم فتنے سے، وہ بحران سے، تباہ کن بحران سے نظام کو، انقلاب کو، ملک و مملکت، ہر چیز کو بچا لیا۔ یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ ایک مسلسل نبرد ہے انقلاب کے خلاف، اور اس فتنے میں سعودی عرب نے بڑا اہم کردار ادا کیا۔ ایک کتاب بھی ہے، اسی وقت ہم نے نشر بھی کی تھی، انگلش میں نشر ہوئی تھی، ڈیفیٹڈ والویٹ، ڈیفیٹڈ ریولوشن ان ایران کے نام سے، اردو میں ہمارے دوستان وہ ابھی تک لگے ہوئے ہیں، 4-5 سال سے چھپ نہیں سکی۔ 2009 سے شروع کیا انہوں نے اس کتاب کو چھپائی، لیکن چونکہ شاید نہیں ان سے ہو سکی، لیکن انگلش میں اسی ابتدائی 2 مہینے کے اندر چھپ گئی تھی۔ اس کے اندر یہ سارا ماجرا تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، اور جو انگلش پڑھتے ہیں ان تک پہنچی بھی ہوگی، شاید پاکستان میں پہنچی یا نہیں پہنچی، لیکن باقی دنیا میں مطالعہ ہوا اس کا، وہاں پر اس فتنے کے متعلق اشارہ کیا تھا ہم نے۔ اسی کا ایک سلسلہ یہ ایٹمی ڈپلومیسی جنگ ہے۔ بہانہ بنایا انہوں نے کہ ایران ایٹمی طاقت بن کے بم بنا رہا ہے اور اس بم سے اسرائیل کو خطرہ ہے. اب یہ حقیقت بھی ہے کہ وہ ملک جو صاف کھل کے اپنی اسٹریٹجی میں کہتا ہے اسرائیل کو محو ہو جانا چاہیے تو اس سے خطرہ ہے اسرائیل کو, اور وہ ملک اگر ایٹمی طاقت بن جائے تو ان کی ساری محنت ضائع چلی جاتی ہے, رائے کان چلی جاتی ہے. اس لیے انہوں نے, اوباما نے بھی صراحت سے کہا ہے کہ ہم کوئی ایسا نظام و مملکت و برنامہ نہیں چلنے دیں گے جس سے اسرائیل خطرے میں پڑ جائے, اگرچہ وہ کوئی اسلامی ملک ہی کیوں نہ ہو. اس ملک کو ہی ختم کرنا پڑا, ہم کر دیں گے. اسرائیل کا تحفظ ہر قیمت پر ہم نے کرنا ہے. اور یہاں تک آئے ہیں آگے. یہ ایک صرف ایشو بنایا انہوں نے تاکہ پھر اس بہانے سے انقلاب کو نقصان پہنچا سکیں, وزر پہنچائیں اندر کے حالات بگاڑنے کے لیے. سب سے مؤثر ہتھیار ابھی تک جو دشمنان انقلاب نے و شیطانوں نے استعمال کیا ہے وہ اقتصادی پابندیوں کا ہتھیار ہے. خوب, اس نے ملکی اقتصاد کو سخت نقصان پہنچایا ہے. کرنسی کا ریٹ بہت ڈاؤن ہو گیا, مہنگائی بڑھ گئی, لوگوں کی عام زندگی متاثر ہوئی ایران کے اندر باہر کے. ایسے میں پھر بھی آپ پابندیوں جب سے شروع ہوئی ہیں, ان پابندیوں سے لے کر ابھی تک کہ گویا تقریباً 10-12 سال ہو چکے ہیں, 12 سال سے پابندیوں میں شدت آئی, اور 12 سال انہوں نے پابندیاں, شدید ترین پابندیوں میں ملک چلایا اور ملک کی ترقی بھی کی اور ملک کو آگے بڑھایا. خوب سال بہ سال جائیں ایران کا مشاہدہ کریں, ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیں کہ سال بہ سال کتنی ترقی کر رہا ہے ایسا ملک جو پابندیوں کے اندر ہے. ساتھ انہوں نے مذاکرات بھی کیے. خوب مذاکرات میں نشیب و فراز آتا رہا. یہی جو ابھی پریزیڈنٹ ہیں یہ کسی زمانے میں ایٹمی مذاکرات, ایٹمی فائل کے مذاکرات کے یہ چیف ڈپلومیٹ تھے, آغائے روحانی, حسن روحانی صاحب جو ابھی پریزیڈنٹ ہیں, یہ اس وقت ڈپلومیٹ تھے. محمد خاتمی صاحب کی حکومت تھی اور مذاکرات کا کام انہیں سونپا گیا تھا کہ یہ سیکیورٹی چیف تھے سیکیورٹی کونسل کے, اور سینئر ڈپلومیٹ کے طور پر یہی جایا کرتے تھے جنیوا و ویانا اور دیگر جگہوں پر امریکہ وغیرہ میں, اور جا کر مذاکرات شروع کرتے تھے. ان کی سرپرستی میں 8 سال تک انہوں نے ایٹمی فائل, روحانی صاحب نے ایز اے ڈپلومیٹ مذاکرات کیے. اس وقت یہ پورا گروہ جو ان کا منصوبہ یہ تھا, اور انہوں نے یک طرفہ طور پر ان کے کہے بغیر انہوں نے ایٹمی اپنا منصوبہ روک دیا تھا رضاکارانہ طور پر. اپنی حسن نیت بتانے کے لیے, خیر سگالی کے لیے خاتمی صاحب کے حکم پر اور روحانی صاحب نے یہ ایٹمی منصوبہ خود ہی یک طرفہ طور پر بند کر دیا کہ کہیں بھی جہاں جہاں تھے تالے لگا دیے کہ کچھ بھی نہیں کریں گے ہم. حتیٰ یونیورسٹیوں میں پڑھانے پہ پابندی لگا دی تاکہ لوگ اعتماد کریں, امریکہ ہم پر اعتماد کرے کہ ہم ایسا کوئی بم بنانے کا ارادہ نہیں رکھتے. خوب, وہ 8 سال خاتمی صاحب کے گزرے, یک طرفہ طور پر انہوں نے ایٹمی پلان اپنا چھوڑ دیا, اور چھوڑنے کے بعد بھی کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا بلکہ پابندیاں شدید سے شدید تر ہوتی گئیں, جبکہ انہوں نے رضاکارانہ طور پر اپنا منصوبہ خود بند کر دیا تھا, پھر بھی پابندیاں لگتی رہیں. پھر نئے صدر آئے احمدی نژاد. خوب, انہوں نے آ کر کہا جب پابندیاں ہی لگانی ہیں آپ نے, ہم بند کیا ہوا ہے اور آپ پابندیاں لگا رہے ہیں, تو اگر پابندیوں میں ہی ہم نے بند رکھنا ہے اس کو تو ہم کیوں نہ پھر ان پابندیوں میں اپنا کام کریں. لہٰذا انہوں نے آ کر شد و مد سے اور تیزی کے ساتھ اس منصوبے پہ کام کیا اور اسے بڑھایا آگے, اور حیرتناک حد تک ایران کا ایٹمی پلان آگے بڑھا اور ان کو کامیابیاں بہت سارے شعبوں میں نصیب ہوئیں جس کی یہ توقع نہیں کر سکتے تھے کہ وہ مشینیں جن کے ذریعے سے یورینیم کو غنی کیا جاتا ہے, افسودہ کیا جاتا ہے, اس کی انریچمنٹ, وہ بہت ابتدائی قسم کی مشینیں تھیں, سادہ سی, انہوں نے وہ خود بنائیں اور ہزاروں کی تعداد میں ان کو لے گئے, اور انہیں یقین ہو گیا کہ اب ان کے پاس یہ ٹیکنالوجی آ گئی ہے. اور پھر اس کے مختلف حصے اس ایٹمی منصوبے کے ملک میں اندر پھیلا دیے اور محفوظ جگہوں پر پھیلا دیے. یہ ان کی حکومت کے اندر ہوا. پابندیوں کے دوران ہی, سختیوں کے دوران ہی وہ جہاں دوسرے کام کرتے رہے یہ کام بھی انہوں نے کیا ہے. لیکن پابندیوں کو انہوں نے دن بدن اور سخت کیا، ٹائٹ کیا، اس حد تک کہ ایران کا مکمل طور پر بائیکاٹ، اس کا ایک حصہ پاکستانیوں، گیس پاکستان کی سب سے بڑی ضرورت ہے، انرجی اور گیس ایران نے لا کے پائپ اپنا معاہدے کے مطابق بارڈر پہ چھوڑا ہوا ہے، رکھا ہوا ہے، اور پاکستان ان سے نہیں لے رہا چونکہ ایران پہ پابندیاں ہیں، یا اس طرح کے اور جو معاہدے تھے وہ سب کے سب ختم ہو گئے۔ ظاہر ہے یہ پابندیاں لوگوں کے اوپر دباؤ ڈالتی ہیں، عوام کے اوپر دباؤ ڈالتی ہیں۔ یہاں پر ملک کے اندر اور ملک کے باہر جو ملتے ہیں لوگ سگنل، جن کے افکار کے باہر والوں کو یہ سگنل دیتے ہیں آپ پابندیاں شدید کرو، اور اندر سے ہم لوگوں میں احساس ابھارتے ہیں کہ یہ پابندیاں کیوں بڑھ رہی ہیں، یہ اس وجہ سے بڑھ رہی ہیں کہ ہم بے جا طور پر ایٹم کے پیچھے لگے ہوئے، جبکہ روٹی ہمیں مل نہیں رہی ہے، چولہے ہمارے جل نہیں رہے ہیں، تو ہمیں یہ کیا کرنا ہے کہ ہمارے پلانٹ چلتے رہیں، چولہے بجھ جائیں؟ نہ، چولہے پہلے جلنے چاہیے، بے شک پلانٹ ہمارے بند ہو جائیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اس طرح کی باتیں کر کے شروع کیا گیا ملک کے اندر اور باہر، اور پابندیوں کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہوئے۔ خوب، یہاں پر پھر ایک بحرانی صورت بنی، اس طرح سے بحرانی صورت بنی کہ اندر موجود منافق صفت لوگ اور باہر دشمن آپس میں مل کر اب انہوں نے پھر انقلاب کا محاصرہ کیا، اور بہت ہی مؤثر ہتھیار پابندیوں کا استعمال کر کے، جس کا نتیجہ تاثیر بھی دیکھ لی کہ یہ دباؤ واقعاً کمر شکن ہے، کمر توڑ رہا ہے عوام کی۔ اس بحران سے نکلنے کے لیے ظاہر ہے لیڈرشپ کا فریضہ ہے کہ ملک کو بھی بحران سے نکالے، عوام کو بھی بحران سے نکالے، سسٹم کو بحران سے بچائے۔ لہذا یہاں پر پھر رہبر معظم نے یہ تدبیر کی۔ یاد ہوگا آپ کو، میں اسی جگہ پر اس عنوان کا تجزیہ کیا تھا، تحلیل کی تھی کہ نرمش قہرمانانے، یہ رہبر معظم کی اصطلاح ہے جو آپ نے ایک کتاب کا ترجمہ کیا ہے، سید رضی آل یاسین کی کتاب ہے، اس کا ترجمہ رہبر معظم نے انقلاب سے پہلے کیا تھا، نہضت کے زمانے میں، یہ کتاب انہیں اچھی لگی تھی، صلح امام حسن کے بارے میں، اور اس کتاب کا ترجمہ رہبر معظم نے کیا، اس کا نام ہی یہی رکھا، صلح حسن یا نرمش قہرمانانی تاریخ، اس طرح سے عنوان تھا کتاب کا۔ وہی یعنی امام حسن علیہ السلام نے ایک قہرمانانہ لچک دکھائی وہاں پر، یہ اس کا عنوان بنتا ہے۔ اور یہ بارہا عرض کیا ہے کہ کیوں امام حسن علیہ السلام نے صلح کی، اس صلح کے لیے امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ معاویہ اور میرے ساتھیوں میں انہوں نے دونوں نے ایک منصوبہ بنایا خطرناک، ایک سے بڑھ کر ایک کا منصوبہ خطرناک، تو اس منصوبے کو ناکام بنانے کے لیے میں نے یہ نرمش دکھائی ہے۔ یہ عنوان رہبر معظم نے خود کتاب کا رکھا۔ اور سال گزشتہ جب یہ مذاکرات شروع ہوئے، یہ حکومت نئی برسر کار آئی، تو اس وقت پھر یہی اصطلاح استعمال کی، نرمش قہرمانانہ کی، اور اس سے مراد یہی تھی کہ ہم ملک کو، عوام کو بحران سے نکالنا چاہتے ہیں۔ موقع دیا گیا، مذاکرات ہوئے، ان مذاکرات کے اندر قومی مفادات، ملکی مفادات کو نظر میں رکھا گیا، اور یہ جنگ تھی، یہ ڈپلومیسی مذاکرات، یہ جنگ تھی درحقیقت جو ٹیبل پہ لڑی جا رہی تھی، اور یہ بندوق کی جنگ سے زیادہ سخت جنگ ہے۔ اس جنگ میں ذہانت، اس جنگ میں جرأت، اس جنگ میں ہوشیاری، اس جنگ میں بیداری، اس جنگ میں حوصلہ، سٹیمنا چاہیے اس جنگ میں، کہ 12 سال یہ مذاکراتی جنگ جاری رہی، نشیب و فراز آتے رہے۔ خوب، اب ظاہر ہے کہ دشمن کی چال ایک طرف سے، اور ملک کے اندر موجود گروہ کے ہمکاری اور تعاون سے یہ بحران اس خطرناک مرحلے کی طرف بڑھ رہا تھا، چونکہ ان کا منصوبہ اصل نظام ولایت کو محاصرہ کرنا اور اس کو درحقیقت دباؤ میں رکھنا تھا، شکنجہ اس کے اوپر بڑھا رہے تھے عوام کے ذریعے سے۔ یہاں پر ناکام کیا گیا دشمن کا منصوبہ، اندرونی دشمن کا بھی اور بیرونی دشمن کا بھی، یہ منصوبہ انہوں نے ناکام کیا۔ لیکن اس جنگ میں رہبر معظم نے مسلسل ہدایات دیں، اپنے زیر نظر رکھا، اور ریڈ لائنز ان کے لیے مقرر کیں کہ یہ کام نہیں کر سکتے ہم۔ یہ در حقیقت مذاکرات پوری دنیا کے لیے اور بالخصوص پاکستان کے لیے نمونہ ہیں، یہ نمونہ ہے۔ جس طرح جنگ، دنیا میں جتنی جنگیں لڑی گئی ہیں یہ جنگی سلیبس اور کورس کا حصہ بن جاتی ہیں۔ مثلا ایران عراق جنگ باقاعدہ دنیا میں پڑھائی جاتی ہے اس وقت، تمام افواج عالم کو ایران عراق 8 سالہ جنگ، طولانی جنگ پڑھائی جاتی ہے۔ مثلا ایران نے کیا کیا، عراق نے کیا کیا، کون سا جنگی ٹیکنیک برتر ہے، کون سی بہتر ہے، یا حزب اللہ کی جنگی ٹیکنیک اسرائیل کے خلاف، یہ باقاعدہ افواج کو پڑھائی جاتی ہے۔ اسی طرح ہندوستان پاکستان کی جنگیں جو ہوئیں تو یہ باقاعدہ جنگ کالج یا جنگ کے بارے میں وار یونیورسٹی میں باقاعدہ ان کے کریکلم کا حصہ ہوتا ہے۔ یہ مذاکرات بھی نصاب کا حصہ ہونا چاہیے۔ پاکستانی وزارت خارجہ و پاکستانی وزراء اس کو پڑھیں کہ ڈپلومیسی کی جنگ کیسے کی جاتی ہے، چونکہ پاکستان مبتلا ہے بہت سارے مسائل میں اور جرت نہیں ہوتی۔ میں کل جمعے کے خطبے میں اشارہ کیا تھا کہ دو فون کالیں پاکستان کی تاریخی ہو گئی ہیں، وہ ریکارڈ میں آ گئی ہیں۔ ایک جنرل مشرف کو، کمانڈو کو، اس وقت کے وزیر خارجہ نے، امریکی وزیر خارجہ نے فون کال کی، 3 منٹ کی کال ملائی اس نے، اور اس نے کہا کہ یا ہمارے ساتھ ہو جاؤ یا پھر تورا بورا بننے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور جرنیل نے فوراً کہا کہ ٹھیک ہے، ہم آپ کی فوج ہیں، مانگو کیا مانگتے ہو، فوراً تسلیم ہو گئے اسی کال پر۔ اور وہ وزیر خارجہ حیران ہوا، بعد میں اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میں حیران ہوا ایک ملک کے پریزیڈنٹ سے کہ اس نے مجھ سے ٹائم بھی نہیں مانگا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے تھوڑا وقت دو، 24 گھنٹے دو، میں اپنے ایڈوائزر سے اور اپنی کونسل سے اور ملکی سیاستدانوں سے مشورہ کر کے آپ کو بتاتا ہوں۔ اسی وقت میں نے کہا یہ کرو، اس نے کہا ٹھیک ہے کرتے ہیں، آپ آ جاؤ ادھر، جو کرنا ہے کرو۔ اور دوسری کال چند دن پہلے آئی ہے کہ پاکستانی اہلکاروں نے، سیکیورٹی کے اہلکاروں نے این جی او پکڑی 2-3، جن میں ایک سیو دا چلڈرن، جس کا آ گیا اخباروں کے اندر تذکرہ، اس کو تشخیص دیا گیا کہ یہ ملک دشمن ہے، پاکستان دشمن این جی او ہے اور ان سرگرمیوں میں ملوث ہے۔ یہ وزیر داخلہ نے بیان دیا پچھلے جمعے کہ بھارت، اسرائیل اور امریکہ اس کی مدد کرتا ہے اس این جی او کی، اور ان کے تعاون سے پاکستان کے اندر یہ ملک دشمن ان سرگرمیوں میں ملوث ہے۔ لیکن یہ اس این جی او کو چلنا ہے، وزیر داخلہ نے حکم دے کر اس کا دفتر بند کروایا، اور ادھر سے وزیراعظم کو فون آیا کہ یہ این جی او چلنی چاہیے، اور وزیراعظم نے وزیر داخلہ کو بتائے بغیر حکم دے دیا کہ یہ این جی او کا دفتر کھل جائے، تالا کھل جائے، یہ چلنی چاہیے ایک فون کال پر۔ خب یہاں پر آپ 12 سالہ مذاکرات کی جنگ، اور وہ بھی 5 ایٹمی طاقتوں کے ساتھ، جن میں سے ایک بدتر ہیں، اور سب سے زیادہ خباثت، سب سے زیادہ خبیث ملک جنہوں نے اس جنگ میں بہت خباثت کی ہے وہ چین اور روس ہیں اس مذاکراتی جنگ میں، کہ انہوں نے امریکہ سے بھی فائدہ اٹھایا ہے، ایران سے بھی فائدہ اٹھایا ہے۔ وہ امریکہ کو کہتے تھے کہ ہماری یہ بات مانو ورنہ ہم ایران کے حق میں ہو جائیں گے، اور پھر ایران کے اوپر دباؤ ڈالتے تھے کہ آپ ہماری یہ ڈیمانڈ پوری کرو ورنہ ہم آپ کے خلاف امریکہ کے ساتھ ہو جائیں گے۔ اور اس طرح ان دونوں نے مفادات حاصل کیے بنیے کے طور پر، انہوں نے سیاست نہیں کی، انہوں نے تجارت کی ہے مذاکرات کے اندر، اور خوب کمایا اور ابھی بھی کمائیں گے، یہ کمانے کے لیے آمادہ ہیں۔ دوسرے ممالک بھی یورپی ممالک تھے۔ اب توجہ کریں کہ یہ بدماش ملک ہیں، یہ دنیا کے بدماش ایک طرف اور نظام الہی کا نمائندے ایک طرف۔ اصل مذاکرات جو تھے وہ یہ کنٹوٹے بدماش دنیا کے ایک طرف، یا کفن چور، مردہ خور علامہ اقبال کے بقول، اور ایک طرف سے نظام الہی، یا ایک طرف سے کہیں اسلام کا پرچمدار تشیع، ایک طرف مذاکرات میں بیٹھا ہوا ہے۔ خب یہ بہت ہی تاریخی بات ہے کہ 12 سالہ مذاکرات، جنگ لڑی گئی ٹیبل کے اوپر، اور یہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی، یہ بیانیاں ہیں، معاہدہ ابھی نہیں ہوا عزیزان، یہ بیانیاں ہیں، ایک مشترکہ بیانیاں انہوں نے شائع کیا ہے، 5 ملکوں نے ایران کے ساتھ مل کر، یہ 6 ملک ادھر تھے اور 5 ساتواں ایران تھا، انہوں نے دو طرفہ ایک بیانیہ نشر کیا ہے. ابھی اس بیانیے کے اوپر اب پوری دنیا کے اوپر بہت محتاط انداز سے تبصرہ ہو رہا ہے. اس کی مخالفت بھی ہو رہی ہے, اس کی حمایت بھی ہو رہی ہے. ہر جگہ امریکہ میں اس کے حامی بھی ہیں, اس کے مخالف بھی ہیں. اوباما اور اس کی جماعت اس کے حامی ہیں. اوباما کی جماعت میں ہیلری کلنٹن جو آنے والی پریزیڈنٹ بننے کے لیے امیدوار ہے وہ اس کی سخت مخالف ہے, جس نے جانشین بننا ہے اوباما کا اور اوباما کی پارٹی سے ہے. اور ان کے مقابلے میں ریپبلکن ہیں بش پارٹی, وہ بالکل ہی اس کے خلاف ہیں. جو اس وقت کانگریس میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بالکل اس معاہدے کو ریجیکٹ کرتے ہیں کہ یہ درست معاہدہ نہیں ہوا, اس وجہ سے کہ سیونسٹوں کا ان کے اوپر گہرا اثر ہے. اسرائیل اور سعودی عرب سب سے زیادہ اس معاہدے کے خلاف ہیں, اس بیانیے کے کہ یہ غلط ہوا ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, اور تڑپ رہے ہیں دونوں, سعودی عرب اور اسرائیل, یہ دونوں. ایران کے اندر بھی اس کے مخالف بھی ہیں, اس کے حامی بھی ہیں, اور پوری دنیا میں ایسے ہے, مخالف بھی ہیں اس کے اور اس کے حامی بھی ہیں. مخالفین اپنے تحفظات ظاہر کرتے ہیں, اس کے حامی اپنے تحفظات فوائد ظاہر کرتے ہیں. خوب, یہ سلسلہ ابھی جاری ہے, یہ یوں نہیں کہ ابھی ختم ہو گیا سب کچھ. یہ بیانیے جو عوام کے سامنے دیے جاتے ہیں وہ کچھ اور ہیں, اور جو پیچھے دروازوں کے پیچھے سائن کیے جاتے ہیں وہ چیزیں کچھ اور ہیں. خوب, ابھی آنے والے دنوں میں کانگریس نے اوباما کے اس اقدام کو کانگریس میں لے جانا ہے, اور وہاں جا کر اس کے بارے میں ووٹنگ ہونی ہے امریکی کانگریس میں. ادھر سے ایرانی پارلیمنٹ نے بھی قانون تصویب کر دیا ہے کہ یہ مشترکہ بیانیہ اور معاہدہ جو ہوا ہے ویانا میں, یہ پارلیمنٹ میں آئے گا, ایرانی پارلیمنٹ میں اس کی ہر شک کو دوبارہ پڑھا جائے گا. اگر ملکی مفاد میں ہوا تو پارلیمنٹ اجازت دے گی, ورنہ اجازت نہیں دے گی. خوب, یہ اس طرح سے نہیں ہوگا کہ یا ہوگا یا نہیں ہوگا, نہ, یہ ہوگا بھی اور نہیں بھی ہوگا, چونکہ یہ ایک جنگ ہے, یہ جاری رہے گی, اسی طرح سے جاری رہے گی, ایران کے اندر بھی اور امریکہ کے اندر بھی اور ان شیطانی طاقتوں کے اندر بھی. وہ پابندیاں نہیں اٹھائیں گے ایران سے, قطعاً نہیں اٹھائیں گے, چونکہ پہلی دفعہ انقلاب آنے کے بعد اتنا مؤثر ہتھیار ان کے ہاتھ آیا ہے جو ایران کو متاثر کر سکا ہے. ورنہ 300,000 شہداء, صدام نے 300,000 جوان شہید کیے ایران کے, ذرا برابر ایران متاثر نہیں ہوا, قبرستان بھرے ہوئے ہیں, ذرا برابر متاثر نہیں ہوا, کوئی دباؤ محسوس نہیں کیا, حتیٰ پورے پورے خاندان شہید ہو گئے, انہوں نے بالکل دباؤ محسوس نہیں کیا. یہاں آ کر دباؤ سارے طبقات نے محسوس کیا ہے کہ دباؤ پڑ رہا ہے, کمر پہ دباؤ پڑ رہا ہے, بس کمر سیدھی کرنی چاہیے. انہیں بھی احساس ہوا ہے کہ ہم پہلے سیاسی اور پہلے فوجی اور پہلے دوسرے حربے اور ہتھیار استعمال کرتے رہے, جبکہ اصل ہتھیار یہ تھا پابندیوں کا, اور ظاہر ہے کہ وہ اس ہتھیار کو کبھی ضائع نہیں کریں گے, قطر نہیں اٹھائیں گے پابندیاں, کھیلیں گے. خوب, ادھر بھی ان کو طریقہ آتا ہے ان سے کھیلنے کا. ادھر یہ ذہن میں رہے سب, چونکہ جو لوگ بھی انقلاب کے حامی ہیں, وہ انقلاب کے مددگار ہیں, وہ انقلاب کے پشتیبان ہیں پاکستان میں, وہ پوری دنیا میں, ان کے لیے بھی واقعاً سنجیدہ مسئلہ ہے, دوسروں کے لیے بھی ہے, سنجیدہ مسئلہ ہے. عزیزان, ایران کے اندر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سپریم پاور, سپریم اقتدار رہبری ہے. کوئی کام رہبری کے اجازت کے بغیر ایران میں نہیں ہو سکتا. بھلے یہ رہبری کا محاصرہ کرنے کے لیے ماحول بناتے ہیں کہ رہبر کو عوام کے مقابلے میں لے آئیں, عوام کو رہبر کے مقابلے میں لے آئیں, یہ شیطنت ہوتی رہتی ہے, لیکن الحمدللہ رہبر معظم نے ہمیشہ ان بحرانوں کو, ان فتنوں کو ناکام بنایا ہے. اور جب بھی انہوں نے تدبیر مکر کیا ہے, اللہ کے مکر نے ان کو رسوا کیا ہے, اور ہوں گے اور ہو رہے ہیں انشاءاللہ. یہاں جیسے اشارہ کیا کہ سابقہ پریزیڈنٹ خاتمی صاحب, وہ انقلاب کے ملک میں پریزیڈنٹ تھا, لیکن ابھی فتنے کا سرغنہ کہلاتا ہے, اور باقاعدہ ایرانی کورٹ نے اس کی تصویر اخبار میں دینا ممنوع ہے, جرم ہے. خاتمی کی تصویر ٹی وی میں آنا, اخباروں میں آنا, میگزین میں آنا, پرنٹ کرنا, یہ جرم ہے. ملک کا سابقہ صدر رہا ہے, کیوں؟ یہ مجرم ہے, اس نے فتنہ کھڑا کیا 2009 میں. اسی طرح جو دوسرے ہیں دو تین آدمی, ان کا بھی یہی حال ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ حکومت کے اندر کارندے, بیوروکریٹس, ڈپلومیٹ, یہ ممکن ہے کچھ نہ کچھ کریں، آگے پیچھے کریں، اونچ نیچ کریں، ان سے توقع ہو سکتی ہے۔ کروبی اوپر نیچے ہو سکتے ہیں، میر حسین موسوی اوپر نیچے ہو سکتا ہے، لیکن یہ سپریم طاقت نہیں ہے۔ پریزیڈنٹ سپریم پاور نہیں ہے، پارلیمنٹ سپریم پاور نہیں ہے۔ وہاں نظام جمہوری نہیں، ولایت کا نظام ہے، امامت کا نظام ہے۔ سپریم پاور ولی فقی ہے، اور ولی فقی کے ہوتے ہوئے خوب یہ کوئی ایسا اقدام نہیں کر سکتے جو ان کی نیتوں میں ہے، چونکہ ولی فقی تمام مسئلے پر احاطہ رکھتے ہیں۔ اس لیے مطمئن رہیں تمام خیر خواہان انقلاب، تمام حامیان انقلاب، تمام دوستداران انقلاب، مطمئن رہیں کہ یہ مشکل پیش نہیں آئے گی۔ لیکن یہ ماننے والی بات ہے کہ ظاہر سی بات ہے ان پابندیوں نے ایران کے اوپر دباؤ ڈالا ہے، اور سخت دباؤ ڈالا ہے، جنگ سے زیادہ شدید دباؤ ڈالا ہے۔ اور رہبر کے فریضے میں سے ہے کہ ملک کو اس بحران سے نکالیں، عوام کو اس بحران و تشویش سے نکالیں۔ اب ڈپلومیسی کا ایک راستہ ہے، یہ جاری رہے گا، جیسے اشارہ کیا یہ جاری رہے گا، یہ کھیل، یہ جنگ جاری رہے گی۔ انہیں بھی طریقہ آتا ہے ان سے ڈیل کرنے کا، انہیں وہ بھی عادی ہو گئے ہیں ان سے مذاکرات کرنے کے، یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ لیکن اس سے جو دوسرے موارد میں، دوسرے موضوعات کے اندر جو استفادہ کیا جائے گا وہ یہ ہے کہ ایران میں عنقریب الیکشن ہونے والے ہیں، پارلیمنٹ کے الیکشن ہونے والے ہیں۔ اسی سال میں ایران کے اندر الیکشن ہونے والے ہیں پارلیمنٹ کے۔ اس وقت پارلیمنٹ صدر روحانی کے خلاف جو گروپ ہے ان کی ہے، جن کو یہاں کی میڈیا کی زبان میں قدامت پرست کہا جاتا ہے۔ قدامت پرستوں کی اکثریت ہے، ان کے اپنے بقول اصول پرست یا اصول گرا کہتے ہیں، ایران کے اندر ان کے لیے سیاسی لفظ اصول گرا ہے، یہاں قدامت پرست ہے۔ اس وقت ان کی پارلیمنٹ ہے، اور یہ نمائندگی کرتے ہیں اصلاح طلب لوگوں کی، ریفارمسٹ روحانی صاحب، یہ چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں ان کی اکثریت ہو جائے، ان کے گروپ کی، خاتمی صاحب، رفسنجانی صاحب اور روحانی صاحب کا جو گروپ ہے، یہ چاہتے ہیں کہ اس انتخابات میں یہ پاکستانیوں کے بقول کلین سویپ کریں، اور تمام قدامت پرستوں کو پارلیمنٹ سے باہر نکال دیں، اور اس طرح پارلیمنٹ ان کے اختیار میں آ جائے، پھر یہ جو مرضی ہے کریں۔ لہذا ایران کے اندر مذاکرات کا جو اثر پڑے گا، ابھی جو زیادہ شدت آئے گی وہ انتخاباتی عمل میں ہے، چونکہ اس حکومت نے بیان دے دیے ہیں زیادہ کہ مسئلہ حل ہو گیا، پابندیاں اٹھ گئیں، اب فلاں ہو گیا، جبکہ کچھ بھی نہیں ہوا ابھی، نہ پابندیاں اٹھی، ایک بھی پابندی نہیں اٹھی ابھی۔ یہ بیانیاں ہیں، 6 ماہ بعد اس کے اوپر عمل درآمد کا وقت آئے گا، اور وہ بھی وہ یہ کہیں گے کہ جیسا ہم نے کہا تھا ایران نہیں کر رہا، ہم نے کہا تھا یہ تالا لگاؤ انہوں نے نہیں لگایا، ہم نے کہا تھا یہ روک دو انہوں نے نہیں روکا۔ خوب پھر نئے سرے سے یہ ماجرا پھر شروع ہو جائے گا۔ یہ کہیں گے جو آپ نے کہا تھا معاہدہ ہوا تھا ہم کر رہے ہیں، وہ کہیں گے جو ہم نے کہا تھا وہ آپ نہیں کر رہے ہیں، تو یہ دم چھوٹے گی نہیں، یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ لیکن جو ہوگا کام، پابندیاں ہٹیں نہ ہٹیں، امریکہ میں بھی الیکشن ہو رہے ہیں اور یہاں پر بھی الیکشن ہو رہے ہیں۔ یہاں ایران میں جو الیکشن ہے یہ چاہ رہے ہیں ان کے لیے استفادہ کریں۔ لہذا تند و تیز شد و مد کے بیان کہ یہ جشن ہے، یہ بڑی کامیابی ہے، یہ فلاں ہیں، جبکہ امریکہ بیان دے رہا ہے کہ ہمیں ایرانیوں پر اعتماد نہیں ہے، اور رہبر معظم نے کھل کے کہا ہے کہ ہمیں ان سب پر اعتماد نہیں ہے۔ خوب ایسی فضا میں یہ جنگ ہے عزیزان، یہ جنگ جاری تھی، ہے اور آئندہ رہے گی یہ جنگ جاری۔ اس لیے اس کے جو اندرونی استفادے ہیں اس کی خاطر دونوں ملکوں کے اندر کوششیں ہو رہی ہیں۔ اوباما چاہتا ہے کہ یہ الیکشن وہ جیت جائے مذاکرات کا حوالہ دے کر کہ میں نے دنیا کو بہت بڑے خطرے سے بچا لیا۔ آپ اوباما کے بیان پڑھیں روز جو آ رہے ہیں کہ دنیا کو تباہی سے بچا لیا ہے۔ کس تباہی سے؟ ایران کے ساتھ معاہدہ کر کے، یعنی ایران دنیا پوری تباہ کرنے جا رہا تھا اور میں نے بچا لیا ہے۔ یہ امریکیوں کو باور کرا رہا ہے، اور روحانی صاحب اپنی قوم کو باور کرا رہے ہیں کہ میں نے ایرانیوں کو بھوک سے اور مرنے سے بچا لیا، یہ بھوک سے مرنے والے تھے اور میں نے ان کو بچا لیا، اس نے دنیا بچا لی ہے، انہوں نے ایران بچا لیا تاکہ الیکشن جیت سکیں۔ یہ اس طرف ہے استفادہ کرنے کے لیے، یہ ایشو چھیڑتے ہیں۔ یہاں میڈیا یک طرفہ ہے، اس میڈیا میں حقائق بیان نہیں ہوتے، کالم نگار ہیں، اونٹ پٹانگ لکھتے ہیں، وہ حقیقت سے دور کا بھی اس کا تعلق نہیں ہوتا کہ اب مرد آباد امریکہ ختم ہو جائے گا، اب فلاں ہو جائے گا، نہ۔ رہبر معظم سے ایک جوان نے، وہ خام جوان ہر جگہ ہوتے ہیں، ایک خام جوان نے خود رہبر سے پوچھا، جا کر ہفتہ پہلے رمضان کے اندر جا کر رہبر معظم سے پوچھتا ہے کہ آغا اب یہ معاہدہ ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد ہم مرد آباد امریکہ کہیں گے یا نہیں؟ رہبر معظم نے فرمایا کہ استکبار کے ساتھ جنگ، طاغوت کے ساتھ نبرد، اور مرد آباد امریکہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اس معاہدے کا ایک حصہ پاکستان سے مربوط ہے۔ ہمارے وزراء پہلے دن سے ہی بیان دینا شروع کر دیا کہ اب گیس آ رہی ہے، اب گیس پہنچ رہی ہے، اب دو مہینے میں آئے گی، چھ مہینے میں آئے گی، نہیں آئے گی، چونکہ پہلے امریکہ نے روکا ہوا تھا، اب سعودی عرب نے روک لے گا۔ پہلے امریکہ نے کہا ہوا تھا ایران پر پابندیاں ہیں اور آپ نے یہ کام نہیں کرنا، اور اب سعودی عرب نے یہ کام کرنا ہے کہ سعودی عرب پاکستان کو کہے گا کہ تم اتنے پیسے لے کے اب ایران سے گیس خریدتے ہو۔ تم سعودی عرب نے، ابھی وکی لیکس نے ایک نیا ورژن نشر کیا ہے سعودی عرب کے سیکرٹس۔ سعودی عرب کے سیکرٹس جو ہیں یہ انٹرنیٹ پر ہیں، آج کل زیادہ ان کا چرچا ہو رہا ہے، یہ تازہ ترین وکی لیکس کا اظہارات ہیں، سیکرٹس ہیں، کہ اس میں پاکستان کا زیادہ تعلق ہے، چونکہ سعودی عرب کا عمل دخل پاکستان میں زیادہ ہے۔ تو انہوں نے یہ کام کیا ہوا ہے کہ انڈیا کو بھی جا کر روکا ہے سعودی عرب نے کہ آپ ایران سے تیل نہ لیں۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارا جو تیل کا سسٹم ہے ریفائنری کا، وہ ایرانی تیل کے لیے ہے، ریفائنری سسٹم ہی ایسا ہوتا ہے، چونکہ تیل کی مختلف قسمیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا سسٹم ہی ایسا ہے کہ ہم کسی اور ملک سے تیل لے ہی نہیں سکتے انڈیا والے۔ انہوں نے کہا کہ ہم فری میں آپ کو ریفائنری لگا کے دیتے ہیں، سعودی تیل کی ریفائنری، اس تیل کی قسم کے لیے ہم فری میں لگا کے دیتے ہیں، آپ ان سے یہ تیل نہ خریدیں۔ خوب، اسی طرح ایک اور وکی لیکس نے یہ انکشاف کیا ہے کہ پاکستان کی اسلامک یونیورسٹی میں انہوں نے ایرانی سفیر کو چند سال پہلے دعوت دی کسی سیمینار میں شرکت کے لیے۔ خوب، سعودیہ نے جا کر اوپر مل ملا کے وہ جو وائس چانسلر تھا یونیورسٹی کا، اسی کو نکلوا دیا، برخاست کروا دیا کہ یہ نامطلوب عنصر ہے، اس کو یونیورسٹی سے نکالا جائے۔ خوب، سعودی عرب اتنی پاکستان کے اندر مداخلت کرتا ہے، اخباروں میں اس کے بارے میں خبر نہیں چھپتی، تو وہ گیس کیسے لینے دے گا آپ کو؟ یہ خام خیالی میں مبتلا ہیں کہ سعودی عرب امریکہ کی غلامی سے زیادہ پستر ان بدھوؤں کی غلامی ہے، کنگ سلمان کی غلامی ہے، اور ان وحشیوں کی غلامی ہے جو پاکستان کے نصیب ہوئی ہے۔ کہ خدا انشاءاللہ پاکستان کو اور تمام دنیا کو نجات عطا فرمائے۔ اللهم بحق اسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم، يا الله 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 يا خداوندا، بحق اسماء حسنا خود، بحق اولیاء، بحق شہداء، بحق صلحاء، بحق انبیاء، بحق ائمہ اطہار، بحق اہل البیت، بحق قرآن، بحق ماہ صیام، بحق عید، پروردگارا ہم سب کے گناہ نے صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ خداوندہ ہمارے والدین کے گناہ نے صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ جو مومنین اس دنیا سے رحلت فرما گئے ہیں پروردگارا، ان سب کو جوار رحمت میں مقام نصیب فرما۔ ان کے گناہوں، ان کی تقصیرات، ان کی معصیتوں سے صرف نظر فرما۔ پروردگارا جو مریض ہیں، ملتمس دعائیں، انہیں شفاء عاجلہ نصیب فرما۔ پروردگارہ جو بے روزگار ہے، انہیں رزق حلال نصیب فرما۔ خدا بندہ جو کسی مصیبت و مشکل میں گرفتار ہے، ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما۔ پروردگارہ تمام امت اسلامیہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما، امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما۔ خداوندہ بحق محمد و آل محمد، مظلومین یمن کو نجات عطا فرما، مظلومین بحرین کو نجات عطا فرما، مظلومین عراق کی مدد و نصرت فرما، مظلومین سوریہ و لبنان کی مدد فرما۔ خداوندہ فتنہ تکفیریت کو نیست و نابود فرما، اس کے بانیوں اور حامیوں کو رسوا فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، حوزہائے علمیہ مراجع اعظام کی حفاظت فرما۔ خداوندہ بحق محمد و آل محمد حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما، تمام مجاہدین کو جہاں بھی برسر پیکار ہے انہیں کامیابی نصیب فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو رسوا فرما، اس ملک کے اندر امن و امان قائم فرما، دہشت گردی فرقہ واریت فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما، ملت پاکستان کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما، ملت اسلامیہ کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما، ملت تشیع کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما۔ پیروان امیر المومنین جہاں کہیں بھی ہیں، بالخصوص سعودی عرب میں، یمن میں، بحرین میں، عراق میں، لبنان میں، سوریہ میں، و بالخص پاکستان میں، ان کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما، اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما۔ تمام دنیا میں، دنیا اسلام میں، و بالخص مملکت پاکستان میں نظام حق امامت و ولایت کے قیام کی توفیق عطا فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو الله احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔